जी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। ये एक है ना खूबसूरत सी जगह मिलने की। बाहर जितना भी शोर हो जाए, बाहर जितनी भी मसले परेशानियां हो, यहाँ आती है ऐसे लगता है कि बस हर चीज अपनी जगह पे आ गई है। तो कैसा गुजरा आपका रमजान और उसके बाद, बल्कि अभी गुजर रहा है, है? चलिए अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा हमें मौके देते हैं नेकियों के और आगे से आगे बढ़ने के। तो आज जिस बात के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, आप सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िलहज, और ख़ास तौर पे आज हम नबीम के आखिरी खुतबे हजरतुल विदा पे बात करेंगे। तो तिलावत मेरे लिए भी होती है, आपके लिए भी, कि हम सब अब अल्लाह के कलाम को जज्ब करने के लिए तैयार हो जाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
अल्लाह का कुरान कितना खूबसूरत है। अभी जो आयतें चल रही थी आपको समझ आ रही थी, किस किस को पता चला कि हम इसमें क्या करते हैं। चलिए बस दुआ करते हैं इस बात की कि अल्लाह सुब्हानहु तआला हम जब कुरान पढ़ें तो हमारा दिल और फहम खोल दे। तो आइए थोड़ी सी बात करेंगे शहरे ज़िलहज के बारे में और इस महीने की क्या अहमियत है और आज का मुसलमान क्या कर रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मि बिल खैर اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. آپ سب خاموشی سے درود شریف پڑھیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے پیارے نبی نے اتنا خوبصورت دین ہم تک پہنچانے میں جو مشکلات سہی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر بھی دے اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی وہی رنگ آ جائے. میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھیں. خاموشی سے کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے نا. الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے. اس سے پہلے کہ ذی الحج کے اوپر بات کروں یا ذی الحج کے مہینے کی کوئی بات کر دوں، ہم ذی القعدہ کے آخری دنوں سے جو گزر رہے ہیں اس کے اوپر چند جملے بولنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور جس کی خوبیاں بھی آج بہت سارے لوگوں سے پوشیدہ ہیں. ذی القعدہ جو ذی الحج سے پہلے اور شوال کے بعد آتا ہے، اس مہینے میں عمرے کی بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور چاروں کے چارے ذی القعدہ میں کیے. یہ الگ بات ہے کہ انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے آج کے دور میں سعودی حکومت جو ہے وہ اس دنوں میں ویزے بند کر دیتی ہے، کیونکہ آگے سے حج کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہاں رہنے والوں کو یا پہلے سے وہاں موجود جا چکے ہیں موقع مل جائے تو ان کو اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے. ذی القعدہ، ذی والا، قعدہ بیٹھنے والا. عموماً حرمت کے مہینوں کے ناطے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کی بہت شان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم تھوڑے سے ڈھیلے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو شوال کے 6 روزے آ جاتے ہیں، پھر جب ہم شوال کے روزے 6 رکھ کر اپنے ایمان کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرتے ہیں تو ذی القعدہ کا مہینہ آ جاتا ہے. اور ذی القعدہ کے مہینے میں اگر عمرہ کر لیں شعور کے ساتھ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، تو پھر اس کے بعد کچھ دن تو اچھے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مہینہ آج میرے اور آپ کے بالکل قریب ہے وہ ذی الحج کا مہینہ. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ، جو کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رمضان کے مہینے سے تقابل میں رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عمل سے پیاری ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیاں، کیونکہ اسلام کی جو چوٹی ہے نا وہ جہاد ہے. اور جہاد کیا؟ سٹرگل اٹ موسٹ. جیسے تھوڑی سی کوشش کر کے آج آپ سب یہاں پہنچے سننے کے لیے، تو یہی کوششیں جب دین کو سیکھنے سے لے کر سکھانے اور سکھانے کے بعد اس رستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر میں ڈھلتی ہیں، تو اس کی پھر آخری صورت جو ہوتی ہے وہ قتال ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ بہت پیاری ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کو. مجھے کیا جہاد سے بھی اس ہر مہینے کی نیکیاں اعلی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صرف وہ مجاہد جو جائے اللہ کے راستے میں، نہ وہ خود واپس آئے نہ اس کا مال اسباب واپس آئے، اس کے علاوہ ہر نیکی اس مہینے کی پیاری ہے. لیکن کہنے کو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آج جہاں باقی چیزوں میں سے کئی چیزوں سے الحمدللہ بہت رغبت بھی رکھتے ہیں، بہت محبت بھی ہے، لیکن کچھ نیکیوں سے وہ غافل ہیں، اس میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں. آپ مانیے نہ مانیے، رمضان کا انتظار پہلے سے ہوتا ہے. تقریباً 2 ماہ پہلے سے ہی ذہنوں میں آنے لگ جاتا ہے رمضان ہے، رمضان ہے. اور اگر گرمیوں کا رمضان آ رہا ہو تو خوف بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ہائے گرمی کے روزے، گرمی کے روزے. پھر اس سے پہلے ذہن سازی ہوتی جاتی ہے، اور الحمدللہ کہنے کی بات ہے کسی کی بات کہ کیا ہم 14 اگست کو پاکستانی اور رمضان میں ہی مسلمان ہیں صرف. یعنی ایک رنگ دکھتا ہے اسلام کا رمضان کے اندر، لیکن یہ عشرہ جو اب میرے آپ کے لیے بالکل قریب ہے اللہ کے حکم سے، اس کی نیکیاں رمضان کی نیکیاں سے بھی اعلیٰ ہیں. وہ کیوں؟ ایک دم ہمارے اندر ایک پتھر گرتا ہے، وائے ہو ہم تو شروع سے رمضان سنتے رہے. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، ویسے تو حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن آپ دیکھیے کہ 5 پلرز آف اسلام ہے نا، 5 بنیادی ارکان. نماز پہلے تو شہادہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. آپ دیکھیے کہ ان سب میں ایک نیکی ایسی ہے کہ وہ آپ صرف اور صرف ذی الحج میں کر سکتے ہیں. آپ نمازیں روز رمضان میں بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ زکوٰۃ تب بھی دے سکتے ہیں, صدقہ پھر بھی دے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اور میں, لیکن حج آپ اور میں صرف اور صرف ذی الحج کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں. تو بات واضح ہے. جس طرح رمضان کی راتیں افضل ہیں, اور وہ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں تاخرات ہے اور اس میں اعتکاف ہے. آپ اور میں ہر رات اگر کچھ حصہ جاگ لیں, اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے. لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک رات ایسی کہ لیلۃ خیر من الف شہر, ہزار راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ایک رات کی جو عبادت ہو جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ رمضان کی رات ہے. اب آپ بالکل, میں اس وقت وہ ساری پچھلی معلومات جو آپ کے پاس موجود ہیں, الحمدللہ ہر سال اس موضوع پہ درس ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھ سمیت اس بارے میں بات کرتے ہیں, میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ موضوع میرے اور آپ کے لیے نیا نہیں ہے. لیکن جو چیز میں اس وقت آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے معلوم کے باوجود بھی کیا ذی الحج کے مہینے کا یا خاص طور پہ ان 10 دنوں کا ہم انتظار کرتے ہیں اس اینگل سے؟ کیا ہم اس ایک دن کے لیے تیاریاں, اس ایک آج 10 دن کے لیے ہمارے پلان ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو رمضان کی چھٹی بھی دیکھی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو میک اپ کرنے کا موقع اب آ رہا ہے. آپ نے, میں نے الحمدللہ روزے رکھے, اللہ نے چاہا تو کچھ روزے ہمارے شرعی عذر سے چھٹے, آپ ان مہینوں میں اس دن میں رکھ لیجیے. 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں حدیث ہے. آج میں نے سوچا تھا کہ میں بہت زیادہ وہ 5 نیکیوں پہ بات نہیں کروں گی جو عموماً ہم خود ہر سال آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم سب سے پہلے قربانی کرتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, ذکر اذکار ہیں, تکبیرات ہیں, کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے نام میں کرنے کے نام یا 6 کام وہ سارے پچھلے سالوں کے موجود ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ساتھی ڈفرینٹ گروپس میں جو سنتے ہیں یا کلاسز میں, تو ان کو وہ چیزیں سنوائی بھی جا رہی ہیں. اینڈ پہ آپ کو لنک بھی دکھا دیں گے ویب سائٹ کا, کہ جدھر سے آپ جا کے بھی سنتے ہیں. لیکن صرف ایک خلاصے کے لیے چند جملوں میں اگر ہم دیکھیں, اس وقت جس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہماری ہر نیکی کو بڑھا دے گا. آپ سوچیے, میں نے آپ نے رمضان میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی, دے دی الحمدللہ, پوری نہیں دی, اب یہ جو 10 دن ہے نا اس میں دیجیے. آپ کے پچھلے کھاتے ہیں, کوئی نیا صدقہ نہیں کرنا چاہتے, کوشش کر کے پیسے جمع کر کے جو آپ کی اس سال کی زکوٰۃ رہتی ہے آپ ان 10 دنوں میں دیں گے نا تو اس کا اجر زیادہ ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے کہ والفجر والیال نشر وشفی والوت, سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں, کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور علماء کی اس میں اکثریت کہتی ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں, اور جب راتیں ہیں تو اس کے ساتھ دن بھی ہے. تو آپ اور میں اپنی چھٹی ہوئی جو زکوٰۃ ہے وہ دے سکتے ہیں, صدقہ ویسے بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ حدیث کتنی دفعہ سنی کہ رمضان میں ایک نیکی 70 پہ بدل جاتی ہے, سنت نفل جو ہے وہ فرض میں ڈھل جاتا ہے. سنے نا, آج اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ جو 10 دن ہے نا, میں تو بالکل آج اپنے ذہن سے آپ کو ایک 10 ڈیز کا پلانر دینے آئی ہوں, کہ آپ اور میں بار بار تھوڑا تھوڑا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں. جب ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہم اس رمضان میں کافی سیدھے ہو جاتے ہیں, پھر عید کی پارٹیاں ہی ہمیں تھوڑا سا راستے سے ہٹانے لگ جاتی ہیں, پھر ذی قعدہ میں تو ہم بالکل بیٹھ ہی جاتے ہیں. اور جو اکثر میں چیز دیکھتی ہوں کہ رمضان کے بعد دیکھنے میں آتا کہہ کہ مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے, قرآن کلاسز کی رونق کم ہونے لگتی ہے, تو میں ایک سوال کرتی ہوں کہ ایک اور دورہ قرآن اندر آ گیا, ایک اور قرآن سے تعلق جڑ گیا, تو کیا وجہ ہے کہ پھر رمضان کے بعد تو ایسے ریل پہل ہونی چاہیے لیکن وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے؟ اور یہ بات پچھلے 2 سال سے 3 سے زیادہ ہو گئی ہے کیا, کہ جب رمضان کے ساتھ یا اس کے فوراً بعد سمر آ جاتا ہے, اور سمر سے مراد سمر ویکیشن, وہ پھر چھٹی ہو جاتی ہے. اسلام تو کہتا ہے فائزہ فرخ تفن سب, جب فارغ ہو جاؤ تو نیا کام لے لو اپنے اوپر, لیکن ہم تھوڑے سے فارغ محسوس ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو 10 دن ہے نا, آپ بالکل اس وقت میری ان باتوں کو سنتے وقت اپنے دل میں ابھی سے نیت شروع کر دیں. وہاں تو 30 روزے تھے نا, وہاں تو 30 دن یا 29 دن کی عبادت تھی نا, سال تو سارا ہمارا ایک جیسا ہے. یہ تو نہیں ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں, وی آر ناٹ سیزنل مسلمز, بٹ ایک سیل لگ گئی. چلیں, آپ پہلے ایک چیز 100 کی خریدتے تھے, اب آپ 10 کی خریدیں گے اور اوپر 9 آپ کو فری مل جائیں گی, تو کرنے کی ضرورت ہے نا. تو آپ سب اس کے لیے میں بھی سوچیں کہ اس کی اگر اتنی اہمیت ہے کہ اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے تو میں اب یہ 10 دن ذرا سے اپنے لیے بہترین انداز سے گزار سکتی ہوں. اینڈ پہ آپ کو ایک دو چیز شیئر کریں گے. مجھے یقین ہے جس کو سن کر یہ بات جو اس وقت آپ کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں یا آپ سن رہے ہیں, اس میں آپ کے لیے سہولت ہو سکتی ہے. بہت لانگ ٹرم بہت بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو چھوٹی کر لیں, لیکن یہ ہے کہ جب کوئی دن خاص ہوتے ہیں نا تو پھر ان دنوں کے اندر جہاں نیکی کا اجر ہوتا ہے نا تو وہاں گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کسی کی جان لینا ویسے بہت بڑا گناہ, لیکن حرم میں لے کر جا کر دیں گے تو اور بھی گناہ ہوگا. لڑائی جھگڑا اسلام کہیں بھی نہیں پسند کرتا, لیکن حرم کی حد میں یا احرام کی حالت میں یہ کام کریں گے تو گناہ کا ارتکاب بڑھ جائے گا نا. بالکل اسی طرح یہ جو 10 دن ہے غفلت سے نہیں گزارنا. آج سے بھی یہاں نیت کریں, ان 10 دنوں میں نے شعوری طور پر نیکیاں کرنی ہے, میں نے شعوری طور پر گناہوں سے بچنا ہے. اور ایک چیز جو میں اپنی ہلکی سی آبزرویشن سے سمجھ سکتی ہوں, اللہ نوز دی بیسٹ, جو چیز شیطان کا کام بہت آسان کر دیتی ہے ہمارے لیے, اور وہ کیا ہے, وقت کا ضیاع, ٹائم ویسٹنگ. جب ہم وقت ضائع کرتے ہیں ہم شیطان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جاتے ہیں, اس کا جدھر جب جو دل کرتا ہے ہمیں لے جاتا ہے. اور جب ہم ریلیکسیشن موڈ میں آ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں, غلط بولتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, شادی میں سب جائز ہے, خوشی کے موقع میں سب جائز ہے, یہ موقع بار بار نہیں آتا, چلو تفریح کے موڈ میں آئے تو بھی جائز ہے, سیر پہ آئے تو اب یہاں نمازیں پڑھیں, سیر پہ آئے تو اب یہاں ہم بیٹھ کر قرآن سنے پڑھیں. یہ ایک موڈ بن جاتا ہے, کیونکہ جب ہم وقت, جو وقت حقیقت میں میری آپ کی زندگی, اس کو ضائع کرتے ہیں نا تو ہم شیطان کے کام کو آسان کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے لیے نیت کیجیے, میں بھی کرتی ہوں, کہ ان 10 دنوں میں نے شعوری طور پر وقت ضائع نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ ایک ہے اس کے پاس ہیں ہی بہت پیسے, وہ تھوڑے بہت خرچ کر بھی دے گا نا, ضائع بھی کر دے گا تو اٹس اوکے, پھر بھی بہت ہے. لیکن اگر کسی کو گھر سے نکلتے وقت ملے ہی 100 کا ایک نوٹ اور اسی میں سب کرنا ہے, ٹکٹ بھی لینی ہے, کھانا بھی کھانا ہے, اور اسی سے کچھ جاتے ہوئے واپسی پہ گھر والوں کے لیے بھی لے کر جانا ہے, تو کیا وہ 100 کے نوٹ کو بے شعوری میں خرچ کرے گا؟ آپ اور میں زندگی میں ایک بہت مختصر سا وقت دے کر بھیجے گئے, بہت ہماری زندگی مختصر ہے, ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے. ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سو کے آئے ہیں, آرام کر کے آئے ہیں, وہاں ہم نے کوئی ایسی نیکی یا ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ جس کو بعد میں آ کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ موت کے بعد قبر میں بہت آرام کرنا ہے, نم کا نو مت لروس, وہاں بہت فن ہے, فدخلی فی جنتی پدگلی وادی, تو وہ کام ادھر کے لیے ڈال دیں. یہ جو بیچ کے ٹائم ہے نا, یہ میرے آپ کے 30, 40, 50, 60, 70 سال جتنے بھی جس کو اللہ زندگی دے, اس سے بھی لمبی دے, یہ کام کا وقت ہے. یہ دنیا کام کا وقت, وہ دنیا آرام کا وقت. اگر ہم یہاں آرام میں آ گئے, بس آپ دیکھیے کہ آج کل بھی اسٹل ابھی سمر چل رہا ہے نا, آپ کے اس ملک میں ختم ہو رہا ہے, میرا ڈفرینٹ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, کہیں ابھی شروع ہوا ہے, کہیں چل رہا ہے, کہیں ختم ہو رہا ہے. آپ ذرا امیجینیشن میں لائیں, ہر دن صبح 7, 7:30 اٹھ کر 5, 6 بجے تک اسکولوں میں بچے جاتے تھے کہ نہیں؟ آپ ہی میں سے, آپ میں سے جو بچیاں بیٹھی, مجھے یقین ہے کہ آپ سمر سے علاوہ کی زندگی اور اس میں دیکھے تو ایک بگ ڈفرینس آپ کو فیل ہوگا. اور وہ کیا, آرام بہت ہے, ایسے ہی نیند بہت ہے, راتوں کو جاگنا زیادہ ہے, پبلے مطلب وہ کیا کہنا چاہیے, ایک سوشلائزنگ زیادہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیے گا صرف ایک ڈیٹ چینج ہوگی اور آپ کے سب بچے اور آپ سب فارم میں آ جائیں گے. کیا آپ باپ ماں انتظار نہیں کر رہی کس طریقہ, یہ منڈے کا انتظار نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے نا, کیوں, مائنڈ سیٹ بن گیا. بچوں کی چھٹیاں آرام کی چھٹیاں, ریلیکسیشن کی چھٹیاں, اس میں یہ کرے اور شادیاں اور جو کچھ بھی ہے, لیکن دیکھیے گا جس دن ایک وہ جادو کی چھڑی گھومے گی ہمارے گھروں کے نقشے ہی بدل جائیں گے. وہ 12-12 بجے تک سو سو کے اٹھنے والے صبح 7-8 بجے روتے اٹھے دھوتے اٹھے اٹھیں گے نا, اٹھیں گے نا. کتنا یقین ہے قانون کو اور کتنا یقین ہے حکومتوں کو کہ ان کے ایک فیصلے پہ پورے گھروں کے نقشے بدل جاتے ہیں, سچ کے نہیں؟ تو کیا اللہ کا قانون, کہ اللہ کا دین یہ طاقت نہیں رکھتا, ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. آپ کو اللہ پکار پکار کے آسمان سے کہتا ہے کہ لوگوں 10 دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں، اس کی خیر کو سمیٹ لو، سستی چھوڑ دو، آرام چھوڑ دو، نیند کم کر دو، اپنے آپ کو جتا لو، محنت کر لو، اپنے آپ کو کسی چیز میں استعمال کر لو، یہ ضائع ہوگی۔ آپ کے پاس ایک کوئی کریم، کوئی کہہ لیجئے کہ چیز ہے، کوئی دودھ کا ڈبہ ہے، کوئی جوس کا ڈبہ ہے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 10 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ عقل مند عورتیں کیا کریں گی؟ اس کو پہلے استعمال کریں گی، پتہ ہے کہ 10 دن کے بعد یا تو اس کو ٹریش میں پھینکنا ہے یا پھر اس کا کوئی اور حل ہے، ضائع ہو جائے گا یہ۔ تو یہ 10 دن آپ کے میری زندگی کے رمضان سے بھی خوبصورت دن بن سکتے ہیں، قیمتی بن سکتے ہیں۔ اور اس میں ابھی سے اگر ذکر کر رہی ہوں بار بار تو ذہن میں ہے تو بتا دوں کہ انشاءاللہ منڈے سے ہم آپ کے لیے ایک شارٹ کورس بھی آفر کر رہے ہیں 10 دن کا، جیسے رمضان میں دورہ قرآن کرواتے ہیں نا آپ کو، ایک دفعہ ایک تو بندے کا ریوائول آف فیتھ ہو ہی جاتا ہے نا، اپنا اسلام نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان 10 دنوں میں سورۃ التوبہ کی تفسیر کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی یعنی ہم اپنے پرسنل میٹرز کے ناطے سے بھی دیکھیں گے کہ آخر میری توبہ کے رستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، توبہ کا سفر کے یعنی بیسیکلی ریپینٹنس۔ ہم 10 دن مختلف چیزوں کو دیکھیں گے، اس کی ڈیٹیلز فلائر سارا آپ کو دکھائیں گے، آپ کو ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے، گھروں میں بھی دیں گے، لیکن اس وقت آپ کو ایک پلانر مل رہا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہوتے زندگی کے، اور مجھے یقین ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ سورۃ توبہ جیسی سورۃ جس نے کئی لوگوں کو توبہ پہ بھی مائل کر دیا اور کئی لوگوں کی زندگی کا ایک رخ چینج ہو گیا، مجھے ایک بار پھر پڑھانے کا موقع دے رہا ہے، اور اسی ہال میں اور اسی ماحول میں پڑھیں گے آپ۔ منڈے سے تھرسڈے ہوگا، آپ کو ویکینڈس میں نہیں بلائیں گے کیونکہ آپ کی ظاہر ہے کہ روٹین مصروفیات والی ہوگی۔ اگر نیت کرتے ہیں ابھی سے نیت کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن کا کچھ حصہ تو میں یہاں بیٹھ کر ایز اے طالب علم سیکھوں۔ آپ کہیں گے اس کی ریکارڈنگ ہوگی، بہت ہوگی، ضرور ہوگی، گھر سے سنیں گے، ہاں بعد میں سن لیں گے، بٹ آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جیسے اس وقت یہ باتیں جو میں کر رہی ہوں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کوئی اس قسم کا پلانر بنائیں جس کے لیے آپ کے سارے عمل بڑھ جائیں، کوشش بھی ہو، وقت بھی لگے، محنت بھی ہو، گھر سے نکلنا پڑے، کچھ گاڑی کا پٹرول کا خرچہ بھی ہو، کوئی کتاب لینی پڑے تو لے لے، یعنی یہ جو ذی الحج کی نیکیاں اس کو ایک جگہ جمع کر لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے آپ کو موقع دیا تو ہم دیکھیں گے صرف یہ ایک سورۃ قرآن کی پڑھ کے وہ بس دفعہ اثر ہوتا ہے جو پورا دورہ قرآن پڑھ کے سن کے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ دورہ قرآن مختصر سفر تھا، آپ میں سے جنہوں نے بھی سنا ہے تو اب ان کے لیے یہ ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی سورۃ توبہ کی، اور اس میں آپ خود فیل کریں گے کہ کیا وہ لوگ تھے۔ یعنی اگر میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے کہوں کہ کیا کبھی گناہوں نے میری رات کی نیند اڑائی، کبھی میں روئی کہ ہائے گناہ ہو گیا، کبھی کسی نے میرے سے سوشل بائیکاٹ کیا کہ تو نے یہ گناہ کیا نا، چل میں تجھ سے نہیں بولتی، کبھی آؤٹ کاسٹ بنی، کبھی اپنوں میں بیگانی بنی، کبھی میرے کسی ایک چھوٹے سے تساہل نے مجھے اتنی بڑی نیکی سے محروم کیا۔ یہ سب کچھ ہم اس صورت میں پڑھیں گے، اور اسے بہت کچھ پڑھیں گے۔ اب میں اگر اس کا انٹرو دینے لگ گئی تو پھر اس میں وقت چلا جائے گا، باقی باتیں منڈے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندوں سے مایوس نہیں ہے۔ تو ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بہت خوبصورت مہینہ، رمضان کے آخری 10 ہیں تو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، اور آپ اس میں عام طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم بات کریں، نیت کریں، پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں نے ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیے ذکر الہی، کثرت سے زبان پہ ذکر رکھیں۔ دیکھیے آپ یہاں تو 2-2.5 گھنٹے کے لیے آگے چلے بھی جائیں گے، لیکن پیچھے پھر 21-22 گھنٹے ہوں گے جس میں آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں گھر کے، پر ایک ایسا کام ہے جو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کچھ بھی کرتے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، دل میں یاد ہو، زبان پہ یاد ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ ذرا اللہ کے جملے پہ تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ تو غور کریں، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، اور نہ کسی اور دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا جملہ، ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे आपके दिल से हिले, यानी आपके ये जो यहाँ सीना होता है ना, इधर से आवाज निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना सा जुमला है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आसान तरीन जिक्र और पसंदीदा तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा पढ़ना चाहे आपकी मर्जी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, लेकिन हदीस में लफ्ज के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप देखें कि मुझे ऐसे लगता है हम जितनी दफा जिंदगी में बेबस हो जाते हैं ना, उतनी दफा ये जुमला बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं इसको पढ़ती तो मेरे दिमाग में उर्दू चल रही होती है, कोई इला नहीं तेरे सिवा, कोई मालिक नहीं तेरे सिवा, कोई राजिक नहीं तेरे सिवा, कोई शिफा देने वाला नहीं तेरे सिवा, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं तेरे सिवा, कोई सुख दुख को सुख में बदलने वाला नहीं तेरे सिवा, कोई बच्चों के दिल में हमारी मोहब्बत डालने वाला नहीं तेरे सिवा, कोई शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत डालने वाला नहीं तेरे सिवा, कोई मेरे भाई बहनों की खैर मुझे दिलाने वाला नहीं तेरे सिवा। आप इस लफ्ज के साथ इलाह को बोले, आपको किसी दूसरे से कोई दुख सुख करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कसरत से जुबान पे ये रखे। दूसरा आपने फरमाया तकबीर, और वो क्या, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहें तो एहसास हो बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाहु अकबर, उसकी बड़ाई का एहसास। फिर आपने फरमाया तहमीद, हम्द से, और वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुस्लिम अहमद की रिवायत है 54469 नंबर की। तो पहली चीज शऊर के साथ जो आपने मैंने करनी है, और ये आप देखे कि मैं आपको सच बताऊं, अगर आप जागते में करने लग गए ना, चले हम 24 में से 16 घंटे जागते हैं, 8 घंटे से ज्यादा कौन सोएगा, अगर आप 16 घंटों में से शऊर के साथ आधा वक्त भी ये कलेमात जो अस्कार जुबान पे रखेंगे ना, नींद में करवटों में भी आपकी जुबान से यही लफ्ज निकलेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अला जुयूबिहिम, अपनी करवटों पर भी फस करो अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो आपने मैंने क्या करना है, जिससे हम इन 10 दिनों का बेहतरीन फायदा उठाएंगे, जुबान को जिक्र से तर रखना है। ठीक है, और जिक्र सिर्फ वो नहीं, नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप देखिएगा कि 10 दिन की इस छोटी सी मशक से अल्लाह के आपकी मोहब्बत आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और खास तौर पर जो तकबीर है, इसके बारे में तो एक खास अलग लफ्ज भी आता है इस अशरे के साथ, वो है तकबीरात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि 10 दिनों में इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु तकबीर पुकारते हुए बाजार निकलते, और लोग भी इनके साथ तकबीरात कहते हैं। यानी कोई शॉपिंग का इरादा नहीं था, कोई बेचने की चीज नहीं है, यानी खरीदो फरोख के लिए जाते ना मोमिन इंसान बाजारों में, कहा खरीदो फरोख के लिए नहीं जाते थे, लोग पूछते थे आप क्यों आते हैं, कहते थे लोगों को याद दिलाने के लिए कि तकबीरात पढ़नी है, और जाके ये वहां अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह अकबर कहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाकी प्यारे साथी थे वो भी कहने लग जाते। ठीक है, तो अपने घरों को तकबीरात से बुलंद करें। आज आप में से जिसके भी नंबर्स नहीं है रिसेप्शन पे दें, सभी की एक लिस्ट तो बनी होगी, अगर फोन नंबर्स नहीं भी दिए अभी तक तो जाते हुए दे दें, आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप के थ्रू तकबीरात की ऑडियोस और इंशाल्लाह उसका जो भी प्रिंट आउट होगा वो भेजेंगे। लेकिन सहाबा कराम बहुत खूबसूरत तकबीरात पढ़ते थे, एक आध मेरे साथ दोहराना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा जुबान पे तो चढ़े। तो आइए पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मतलब क्या, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा, यानी बड़ों में से भी बड़ा, और वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और सारी तारीफें कसरत से अल्लाह के लिए, बस सुभान अल्लाह बुकरतन वसीला, और अल्लाह की पाकी बयान करनी है सुबह को भी और शाम को भी। ठीक है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है 1358 नंबर की। दूसरी तकबीर के अल्फाज दोहराते हैं, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा,
ला इलाहा
इल्लल्लाहु,
इल्लल्लाहु
वल्लाहु अकबर,
वल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर,
वलिल्लाहिल हम्द,
वलिल्लाहिल हम्द।
ये मुस्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है 5694 नंबर की, जिल्द 3 है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ ذرا کہہ کے تو دیکھیں۔ دیکھیے، کسی کی جب تعریف ہوتی ہے نا تو اس کے مخالفوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہے نا؟ جب آپ شعور سے یہ تکبیرات پڑھیں گے تو شیطان کو اچھا لگے گا کہ برا؟ کیونکہ وہ ہمارا جیسے دشمن ہے نا، ایسے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ اور میں شعور سے یہ تکبیرات کہیں گے تو دل سے اپنی بڑائی کے بت ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے۔ سب سے بڑا بت کون سا ٹوٹے گا؟ آپ بتائیں، کل آپ کے سبق میں تھا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نفس کا بت ٹوٹتا۔ اور جب بھی آپ اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں خاص طور پہ تکبیرات کہیں نا، تو شعور سے سوچ لیں، اکبر کس سے؟ یعنی اللہ اکبر بر کس سے؟ تو میرے نفس سے۔ آپ 1 گھنٹہ اس شعور کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، شعوری طور پہ جب بھی یاد آئے کہ نفس چھوٹا اللہ اکبر، نفس چھوٹا اللہ اکبر، انی اصغر اللہ اکبر، انی اصغر اللہ اکبر، پھر آپ ان 10 دنوں میں کوئی 1 گھنٹہ شعور کے ساتھ۔ دوسری چیز جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ کیا؟ خاندان۔ اللہ بڑا، خاندان چھوٹا، اللہ بڑا، خاندان چھوٹا، اللہ بڑا، خاندان چھوٹا۔ پھر پیسہ، پیسہ چھوٹا اللہ بڑا، پیسہ چھوٹا اللہ بڑا، معاشرہ چھوٹا اللہ بڑا، فیشن چھوٹا اللہ بڑا۔ یقین کریں، ان 10 دنوں میں اگر 1-1 گھنٹہ اس ایک شعور سے ایک ایک بت کو توڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو آخری دنوں میں اللہ اکبر نکلے گا وہ سارے شرک سے پاک ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تو ایک سوچنے کا انداز ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آپ کے سامنے آ جائے اس کو چھوٹا کر دیں۔ تو بہرحال پہلی چیز آپ کا ذکر ہے جو آپ اور میں کثرت سے کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اس مہینے کی جو خوبیوں میں آتی ہے کوئی بھی نیک عمل، یعنی اب میں آپ کو اس ترتیب سے لے کر چل رہی ہوں کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، ہاں؟ یعنی ذکر بھی آپ اور میں ہر وقت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، کوئی بھی نیکی جو آپ اور میں ویسے بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کوشش تو کرتے ہیں نا، پوری نہ بھی کر سکے تو مثلاً کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی خدمت کر دینا، علم کا کوئی باب سیکھ لینا، کوئی علم سیکھ رہا ہے تو اس کی خدمت کر دینا، اس کو پہنچا دینا۔ مثلا آپ ان 10 دن کے لیے نیت کر لیں کہ آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں نا، وہ بسوں میں آتے جاتے ہوں گے، آپ گاڑی میں آتی ہیں، آپ نیت کر لیں کہ میں نے کم از کم ان 10 دن کے لیے کچھ سسٹرز کو رائڈ دینی ہے، اور میں تھوڑے سے وقت سے پہلے نکل آؤں گی اور 4 سیٹیں پیچھے میری جو خالی ہیں آگے پیچھے ان کو بھروں گی۔ کیا یہ نیکی نہیں؟ آپ روز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اور نیت کیا کر سکتے ہیں؟ میں گڈ ڈیڈز کی بات کر رہی ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو، اور اسپیشلی جوان ہوتے ہوئے بچے، ینگ بچے ہیں، 12, 13, 14, 15 میں، شعور کے ساتھ آپ انہیں کہیں کہ بیٹا ان 10 دنوں میں پہنچو نمازیں مسجد میں۔ بیٹوں کے ابا کو بھی ساتھ بٹھائیں، میاں بیوی بیٹھ کے نیت کر لیں، آپس میں بیٹھے اور کہیں کہ ٹھیک ہے میاں جی، میں آپ کو زیادہ دن کی بات نہیں کہتی، لیکن آپ ان 10 دن میں خود بھی اور بیٹوں کو بھی مسجد میں جماعت کے لیے لے جائیں۔ کیا مشکل ہے؟ ذرا پوچھئے، کیا ایک مسلمان جو دن رات اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، 10 دن مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنی مشکل ہے؟ یہ بچے بھی تو باپ کی کوئی اچھی بات یاد رکھے نا، کہ ابا کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں ابا نہیں مانتے، تو پھر آپ بچوں کو موٹیویشن دیں جس حد تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ اب باقی چیزوں کے لیے نکلتی ہیں تو اس کے لیے نکلیں۔ پھر اسی طرح آپ اور میں خود اپنے لیے نیت کر سکتے ہیں، مل کے نماز پڑھنی ہے، مل کے نماز پڑھ لیں، یعنی کوئی ایکسٹرا نیکی جو عام دنوں سے بڑھ کر کرنی ہے۔ پھر آپ ایک اور چھوٹی سی بھی چیز کر سکتے ہیں، مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم سب گھر کی صفائی کرتے ہیں، کون ہے جو نہیں کرتا؟ سبھی کرتے ہیں، کرنی بھی ہے، کرتے بھی ہیں۔ نیت کر لیں ان 10 دنوں میں گھر کی صفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کروں گی، الطہور شطر الایمان، یعنی جھاڑو بھی اٹھانا ہے، وائپر بھی اٹھانا ہے، ویکیوم بھی پکڑنا ہے، واش روم بھی صاف کرنا ہے، تو نیت کریں کہ اللہ ان 10 دنوں کی نیکی کے لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ میں اپنا گھر صاف کر لوں، اور چھانٹی کر دیں، گھر میں سے چیزوں کی نکالیں، یہ بھی ایک چیز ہے۔ آگے انفاق کی بات تو آئے گی، یعنی جو نیکی کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ادھوری پدھوری نیکیوں کو کناروں پہ پہنچتے ہیں۔ کسی جگہ 10 دن کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں، 10 دن کسی کے بچے کو تعلیم دے دیں۔ یعنی میں 10 دن کیوں کہہ رہی ہوں کہ چلو 10 تو صحیح، تو آپ دیکھیں گے کہ شعور سے جب بتائیں گے تو بہت کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرا کام، جو آپ اور میں ان 10 دنوں کے لیے نیت کر سکتے ہیں. بڑا مشکل ہے ویسے, نہ بتاؤں تو اچھا. بتاؤں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ جیسے 10 دنوں میں شعوری طور پہ نیکی کرنی ہے نا, تو اب ان 10 دنوں میں میں نے شعوری طور پہ گناہوں سے رکنا. میں نے ان 10 دنوں میں غیبت, آپ بولیں, نہیں کرنی. کتنے لوگ اس کی نیت کرتے ہیں؟ الحمدللہ, جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ ان کے لیے بھی آسان کرتا ہے. کیا 10 دن غیبت کیے بغیر ہم جی سکتے ہیں؟ سانس تو نہیں رکے گا, بلڈ پریشر لو تو نہیں ہوگا, اور کہیں وہ ہماری شوگر تو نہیں بڑھ جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. کر کے دیکھیے, مستقل 10 دن چیز کریں, خود کو واچ آؤٹ کریں, خود کو کہیں میں نے غیبت نہیں کرنی, میں نے غیبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور اکیلے کرنا نیت نسبتاً مشکل ہوتا ہے, وجہ دوسرا کوئی کر دے گا. تو آج گھر جائیں نا, تو اس پہ ایک چھوٹا سا سیشن اپنے بچوں, میاں, گھر والے اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو وہ تو ضرور ہی دیورانیاں, جٹھانیاں اور ساس کو بھی بٹھا لیں, تو نیت کر لیں کہ ان 10 دنوں میں زبان بند. وہ کہتے ہیں نا, زپ دا ماؤتھ, کر کے دیکھیں. اچھا جی, غیبت نہیں کرنی, تو پھر 10 دن کے لیے جھوٹ کیسے بولیں گے؟ وہ تو اس سے بھی بڑی بری چیز ہے. تو پھر اگلی نیت کریں, میں نے ان 10 دنوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا. میاں سے کہ 10 دن کے بعد بات کریں گے, ان 10 دنوں میں چپ کر روزہ رکھ لیں, وہی مجھے لگتا ہے بہتر ہے. کم بولنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. جب بولیں گے نہیں تو غلطیاں بھی کم کریں گے نا. پھر اسی طرح سے تانا نہیں دینا, ساسوں کے لیے کافی مشکل ہوگا یہ 10 دن کا پیغام. تانا نہیں دینا اور شکوا نہیں کرنا, تو یہ بیویوں کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور غصے میں غلط باتیں نہیں بولنا, یہ شوہروں کے لیے بہت مشکل ہوگا. میاں صاحب سے کہہ دیں آپ نے اس 10 دن میں غصہ نہیں کرنا, آ جائے تو اس کو قابو کرنا. یہ سب سے اچھی نیکی ہے. بچوں پہ شوق نہیں کرنا, ان 10 دن کے لیے میں نے کوئی ٹائم ویسٹنگ چیز نہیں دیکھنی ٹی وی پہ یا کسی بھی اسکرین پہ. اور اگر میں ایک مشکل چیز بول دوں کہ ان 10 دن کے لیے ٹیلی فون کو میں نے پرسنلی بیکاریات کے لیے نہیں یوز کرنا, تو میرا لیے مشکل ہو جائے گا. اس کو رہنے دیتے ہیں, اگلے سال زندہ رہے تو ذی‌الحج میں اس پہ کوئی بات کر لیں گے, لیکن ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. نیکسٹ تھنگ, میں نے وقت ضائع نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے ان چیزوں سے نا میں اور آپ اسپرچویلٹی کے موڈ میں آئیں گے. جیسے ایک ہوتا ہے نا سلیپ موڈ, ہائبرنیٹ کر دو, اس کو اسٹینڈ بائی موڈ پہ کر دو, موڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے موڈ, ہمارا موڈ ہوتا ہے, یہ ایک مشینوں کا موڈ ہوتا ہے. آپ کو مجھے نیکیوں کے موڈ میں آنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا, ورنہ یاد رکھیے کہ آئیں گے دن اور گزر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اگلی چیز کیا ہم نے دیکھی کہ ٹائم یا کوئی گناہ نہیں کرنا کسی بھی قسم کا, کوئی بھی جس کو آپ شعور سے کہتے ہیں یا غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں وہ کام نہیں کرنا آپ نے انشاء اللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ تھنگ جو ہے اس کے اندر صدقہ و خیرات کثرت سے. اب ایسے نہیں ہے کوئی بات نہیں کھانے کا صدقہ کرتے ہیں, گھر میں بہت کھانا پڑا ہوتا ہے. آپ فری کچن کی جب صفائی کریں گی, پینٹری کو دیکھیں گی, اس میں ہو سکتا ہے کئی ایسی چیزیں ہوں جو ڈبل ہیں, 2 سے 3 ہو گئیں, اور لے آئے کیچ اپ کی بوٹلیں زیادہ آ گئیں گھر میں, اور مائنیز آ گئی, جو بھی گھروں میں ہوتا ہے ایکسٹرا کریں. آپ ان کو اچھے طریقے سے بنائیں, کسی مسجد میں, کسی بھی, کسی دوست کے گھر میں, کوئی بھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں والا ہے اس کے گھر میں تحفے میں دے دیں. یعنی صدقہ کثرت سے کرنا. اور صدقے میں سب سے پہلے میں نے کیا چیز آپ کے سامنے رکھی ہے, العفو. قرآن میں ایک لفظ ہے, یسألونک ماذا ینفقون, وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, تو جواب دیجیے العفو, جو آپ کی زائدہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو کھانے کا صدقہ. اسی طرح آپ ایک دن فریزر کھول لیجئے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ خاص طور پر ڈیپ فریزر ہوتے ہیں تو وہ پہاڑی بن جاتے ہیں, کھانا اندر اور ہوتا ہے اور لالا کے رکھی جاتے ہیں. تو ایک دن فریزر کھولیں, اس میں ایکسٹرا دیکھیں, اگر چکن بہت زیادہ آ گیا یا آپ نے کوئی فروزن چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں, سبزیاں اپنی ضرورت کی رکھ لیں کہ آپ کو نہ بازار جانا پڑے, باقی چیزوں کو کسی بھی ایسے. اور کس نیت سے آپ نے یہ دینا؟ صدقے کی نیت سے. اب آپ سوال کرتے ہیں کیا میں صدقے کی نیت سے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, یعنی کیا میں آپ کو صدقے کی نیت سے کچھ دے سکتی ہوں یا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے صدقے کے لیے تو کالا بکرا اور وہ پتہ نہیں کچھ کیا کچھ جنتر منتر ہوتے ہیں. تو کل معروف صدقہ, اس نیت سے کیا آپ کا یہ کھانا کوئی کھائے گا, نیکیاں کرے گا, آپ کو اجر ہوگا. جیسے رمضان میں ہم افطاریاں بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے گھر، اسی امید پہ بھیجتے ہیں نا کہ چلو وہ کھائیں گے تو ہمیں اجر ملے گا. ایک دوسرے سے شیئر کر لیں کھانا، آپ کی ایکسٹرا چیزیں آپ کی دوست کے گھر چلی جائیں، اس سے پوچھ لو تمہارے پاس کیا ایکسٹرا میرے پاس کیا. ایک دفعہ گھر کو بالکل اس لیول پہ تو لائیے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی صبح پکائیں تو شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس لیول پہ کریں. پھر اسی طرح اپنے فالتو کپڑوں کا صدقہ کریں، ڈھونڈیں دیکھیں، موسم آگے بدلنے والا ہے، گرمی سردی کی چیزیں ہیں، خود پہنچائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ نہیں ہیں جن کو دیں، تو یہ غلط بات ہے. ہم اپنے ارد گرد گھومتے ہیں، اور میں مطلب تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہوں کہ اپنے پاکستانی کلچر میں کسی کو دینے کی بجائے آپ ذرا سا تھوڑا ارد گرد دیکھیں، صومالی سسٹرز، افریقی سسٹرز، ایون ریورڈز بڑے شوق سے آپ کی چیزیں لے سکتی ہیں آپ سے. اس شہر میں بہت سی مسجدیں ایسی، جیسے مجھے ایک دو کا پتہ ہے، توفیق مسجد ہے ایک، اسی ہمارے فلور میں یہ نیچے تھرڈ فلور پہ ایک ریسنٹلی افریقی لوگوں کی مسجد بنی ہے. آپ جائیں ان سے، مینجمنٹ والوں سے بات کریں کہ ہم کچھ چیز کپڑے صدقے میں دینا چاہتے ہیں، پھر اچھے طریقے سے دھو دھلا کے صاف ستھرے کر کے عزت سے دیں گے تو لوگ لیں گے. یہ نہیں کہ اب ادھڑے پدھڑے دھونے والے اور ادھر، تو اپنی فالتو چیزیں ایسی جگہوں پہ پہنچائیں. اور خاص طور پہ میں نے دیکھے ریورڈ سسٹر جو اپنا کلچر چھوڑ کے آتی ہیں، ان کے پاس تو بہت زیادہ ایسے کپڑے ہوتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہر چیز. اب یہ میں آپ کو صرف ایک سمجھانے کے انداز سے بتا رہی ہوں، مجھے پتا کہ آپ ماشاء اللہ ان چیزوں میں بہت اچھے ہیں میرے سے، لیکن ایکسٹرا چیزیں. اب جب ایکسٹرا نکل گئیں تو آگے اگلا صدقہ کیا ہوگا پھر، جو آپ کے پاس خود بھی ضرورت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی بات کر لیجیے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز. پھر اس کے بعد آف کورس پیسہ. اب پیسے کے بعد اسی میں آپ کو میں نے جو شروع میں ریمائنڈر دیا، ریوائول کر لیجئے کہ میری اس سال کی زکات ڈیو تو نہیں ہے، حالانکہ آپ دے سکتی ہیں بعد میں بھی، بٹ ان دنوں میں دینے سے اجر بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی زکات کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس مہینے میں مستقل جو ہم نیکیاں کر کرا رہے ہیں، جس میں آپ کہنا چاہیے نیکی کی فارم میں رہنا، وہ ہے علم کا حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی رحمت میں فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں، فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اسی طرح. تو 10 دن کے لیے طالب علم بن جائیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اگلی چیز جو اس عشرے میں ہے وہ ہے روزے. بہت ہی معروف ہے 9 ذی الحج کا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے بارے میں ایک سوالی کے جواب میں بتایا کہ یکفر السنت الماضیت والباقیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے 2747 نمبر کی، آپ نے فرمایا عرفے کا روزہ رکھو، یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی 2017 ہے نا اس وقت، تو 2016 اور 2018 دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ اس میں. اب یہ بات ہے 9 ذی الحج کے لیے. اب اگلا سوال پھر فوراً لوگ کرتے ہیں کہ جی 9 ذی الحج اپنے شہر کی یا دوسرے کی، یعنی حرم میں جس دن حاجی وہاں موجود ہے اس دن، یا آپ کی. یہ سوال پوچھیں گے آپ سے بھی، بہت سمپل جواب ہے. دیکھیے آپ میں روزہ رکھتے، سن رائز دیکھتے، نمازوں کا وقت دیکھتے، اپنے ملک سے دیکھتے ہیں. یعنی اگر ابھی آپ ایک دو ڈھائی گھنٹے بعد ہم ظہر پڑھیں گے تو اپنے وقت سے پڑھیں گے نا، سعودی عرب سے تو نہیں پڑھیں گے. تو آج فجر کس کے ٹائم پہ پڑھی تھی؟ اپنے پہ پڑھی تھی. اور ہر ایک کے پاس نہ تو فون تھے، نہ کلک 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 کر کے آپ ایک منٹ میں ساری دنیا کے چاند کی کیفیت دیکھ لیں. اسلام اتنا سمپل دین ہے کہ ایک بدو جو صحرا میں جا رہا ہے اس کو بھی ٹائم پتہ چل جاتا ہے، اس کو بھی موسموں کا پتہ چل جاتا ہے، ستاروں سے گرمی سردی کا اندازہ ہوتا ہے. تو عام بات تو آپ کا اپنا ملک ہے جدھر آپ نے کی کوئی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت نہ تو بحث کی ضرورت ہے نہ کچھ. بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جس دن حاجی عرفات میں. ٹھیک ہے، اب آپ اور میں ناروے میں، اور کچھ لوگ پاکستان سے ہوں گے، کچھ امریکہ سے، ہم سب یہ ہمیشہ کے لیے جانتے ہیں کہ حاجیوں کا وہاں جو کام کرنا ایک دن ہوتا ہے نا، تو پاکستان تو آلموسٹ 2 دن اس سے بعد ہوتا ہے، لیکن ہم یورپ والے اس سے 1 دن پیچھے ہوتے ہیں. تو آپ اس دن بھی رکھ لیں. اگر آپ کے علم میں آ گیا کہ آج وہاں 9 ذی الحج ہے، تو منع تو نہیں ہے، یہ جو بات ہے نا کہ کیا 9 دن مسلسل روزے رکھیں، دیکھیں تھوڑی سی وضاحت دوں گی آپ کو، کیونکہ پچھلے سالوں میں بھی یہ بات بہت دفعہ کوٹ ہوئی، حدیث آج بھی موجود ہے، اس کی سند موجود ہے، لیکن میں آپ کے حساب سے بالکل لائٹ ٹاک کر رہی ہوں اس وقت، کہ شروع سے لے کے 10 کو تو عید ہے نا، 9 ذی الحج تک جو فضیلت ہے نا گناہوں کی معافی کی، وہ 9 کی ہے، لیکن جیسے باقی نیکیاں بڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ 9 دن میں کوئی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. کچھ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پتا چلے کہ اس سے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے کہ 2 سال کی ہے. یہ حدیث میں نے خود کوٹ کی بھی ہے، کہ ہر سال ہی کرتی ہوں کہ باقی دنوں میں 1 سال کے گناہوں کی معافی، وہ آج بھی حدیث میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کی سند میں اگر ضعف ہے بھی ہے، امام ناس ابھی جو ریسرچ ہے لیٹسٹ اس میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے، تو آپ کریں کیا، روزہ چھوڑ دیں؟ نہیں، کیا کریں؟ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اس ایک روزے سے مجھے کتنا ثواب ہوگا. کوئی ضروری ہے کہ ثواب ہو بھی جائے تو ہم بخشے جائیں، جس سے باقی نیکیاں کرنی ہے وہ کرنی ہے. میں کیا کروں گی، یعنی اپنے لیے جب سان کرتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر میرے کو رمضان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں، آپ کے بھی کوئی چھٹ سکتا ہے، میرا بھی چھٹ سکتا ہے، میں کوشش کر کے ان شروع کے 8 دنوں میں اس نیت سے فرض روزے رکھ لوں گی. سمجھ گئے؟ پیر کو پیر کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، جمعرات کو جمعرات کی نیت سے رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے، جس کو نیکی کرنی ہے اس کو تو بہانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ 9 ذی الحج کو الگ سے رکھیے، کیونکہ جس روزے کی فضیلت ہمیں حدیث سے پتہ چل جاتی ہے نا، پھر اس کو اس کے لیے کرنا چاہیے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 9 ذی الحج یوم عاشورہ کیا ہوتا ہے، اگلے مہینے آ جائے گا انشاءاللہ، 10 محرم کا، اور ہر ماہ میں 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روزہ رکھتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2437 کی. تو پھر نیکسٹ عمل کیا ہوا کہ روزے رکھیے، ٹھیک ہے. اچھا، روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھوا بھی سکتے ہیں، بالکل رکھوا سکتے ہیں. کوئی اہتمام کر لیجئے کسی دوسرے کے تک کھانا پہنچانے کا، جس سے وہ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز جو اس مہینے کے ناطے ان 8 دنوں کے اندر جو بڑی معروف ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ بچپن سے لے کر شعور کے آنے تک ہمیں ذی الحج کے نام سے بس ایک ہی چیز پتا تھی، بڑی عید، قربانی کی عید. ایسی ہے نا، کپڑے بنائیں گے، یہ ہوگا، اب تو روز ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ اہمیت نہیں رہی. لیکن قربانی، عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہی آتی ہے. یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، ساری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اس کام کو کرتے ہیں. انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا، کوشش کی، کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو ایک دمبے سے بدل دیا، محبت کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ آج قیامت تک مسلمان اگر اس کام کو کرتے رہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اجر ہوگا اور اسماعیل اس کی وجہ بنے. تو لہٰذا عید کی نماز، عید قربانی کا سب کچھ، یعنی پورا عید ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو الگ سے بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کسی موقع پہ انشاءاللہ. لیکن آپ اور میں کیا کریں؟ پہلی بات ہے قربانی کی نیت کریں، اہم ترین قربان عبادت قربانی ہے. قلن الصلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اور قربانی کا لفظ قرب سے، اللہ کا قرب پانے کے لیے جو کام کرتے ہیں نا وہ قربانی ہے. ایک حدیث میں نماز کو بھی قربانی کہا گیا، الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا ہے. اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ 10, 11, 12 اور 13، 4 دن. ہمارے یہاں عموماً 3 دن کی عید ہوتی ہے نا، عید، ٹرو، مرو اور پتہ نہیں ایک اور بھی کوئی نام ہوتا ہے، لیکن جو یام تشریق ہے نا، ان 10 دنوں کے بعد، تو ان میں ہم قربانی کر سکتے ہیں. اب قربانی کے لیے کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ اللہ کا قرب لینے کے لیے کرتے ہیں. کوئی آپ کو فرض کہہ دے، کوئی آپ کو سنت کہہ دے، کوئی نفل کہہ دے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قربانی شرعی لحاظ سے سنت ہے. اور حضرت ابراہیم کے ناطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو سنت سمجھنا ہے. سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. آپ اپنی طور پہ الگ دینا چاہتے ہیں، آپ کی بیگم الگ دینا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک اور بچہ کماتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے دوں گا، یہ بالکل اس گفٹ. آپ دیکھیں، بعض لوگ قربانی کے موضوع پہ بہت سارے سوال جواب کرتے ہیں. اچھا، کیا پھر قربانی کے پیسوں کو ہم کسی اچھی اور کاز میں نہ دے دیں؟ کسی اچھی نیت سے دے دیتے ہیں، مثلا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں اور سڑکیں بنواتے ہیں اور بچوں کے اسکول بنواتے ہیں. تو یہ سوال آپ تب کیوں نہیں کرتے جب آپ 1-2 لاکھ روپے کا دلہن کا جوڑا بناتے ہیں، اور جب آپ شادیوں پہ 200-500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کو تحفہ دیتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ اس تحفے کی بجائے کسی اور کام میں لگا دیں، تو یہ ہمارے ریچولز کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، یہ گناہ ہے، یہ مرسی کلنگ کے خلاف ہے، جانوروں کے اوپر ظلم ہے، اور کئی بچے صرف اب اس لیے قربانی کے گوشت کو نہیں کھاتے کہ ہمارے پیٹ کو مار دیا اور یہ کر دیا، تو یہ بیکار باتیں ہیں۔ اللہ نے سبزی اس لیے بنائی تھی کہ اس کو کاٹو توڑو اور کھاؤ، اللہ نے جانور پیدا اس لیے کیے کہ اس کو ذبح کرو، سلاٹر کرو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ تو اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو ان کا بیچاروں کا تو مقصد حیات ہی ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا قربانی کا پورا اہتمام کریں اور عید کا بھی اہتمام کریں۔ آج ہمارے بچوں کی عیدیں بے رنگ ہو گئیں اور دوسرے کام ان کے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ 25 دسمبر کو تو بہت فن دیکھتے ہیں، 2-3 مہینے پہلے یول شروع ہو جاتا ہے اور ہماری عیدیں بے رنگ ہو گئیں۔ اہتمام کریں، صاف کپڑے بنائیں، اچھے کپڑے بنائیں، حت البسا کوشش کر کے کوئی بکرا سترا لے۔ اب آپ دیکھیے کہ عید کے ناطے سے بھی ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ صبح و شام دیکھیے گا ڈسکس جو پہلے ہوتی تھی نا، وہ کیا آتی تھی، بکروں کی قیمت پہ ڈسکشن ہوتا، کتنا لیا، کتنے کا لیا، دکھاوے کا، 4-4 بکرے میرے اتنے ہیں۔ بعض دفعہ پہ گھروں میں مذاق کے طور پہ کہہ لیں ہمسایوں کو دکھانے کے لیے ٹیپنگ چلا دیں کہ بکرا آیا ہوا، لیکن نہیں، پھر وہ کہنا چاہیے کہ سسرال میں قربانی کا گوشت جا رہا ہے، بیٹی کا سسرال، یعنی رسم بن گئی قربانی، دکھاوا بن گیا۔ لیکن اب جو چیز میں پچھلے دو سال سے تو کم از کم دیکھ رہی ہوں، اس سال ابھی کچھ اس کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی شروع ہوگا، آپ سب کو آج ہی اس کی ایڈوائس دوں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی سے ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اب جانوروں کی پیروڈی، تصویریں، شکلیں ان کی بدل بدل کے پیش کرتا ہے۔ یعنی واٹس ایپ کے اوپر تو بے شمار چیزیں پچھلے سالوں میں آئیں، بکرا ہے تو کبھی اس کو سویٹر پہنایا ہوا ہے، تو کبھی اس کو پیمپر پہنایا ہوا ہے، تو کبھی اس کی شکل کسی سیاست دان سے لی ہے۔ اگر اللہ ہی آپ کو کوئی جانور کی ایسی تصویر بھیجے، فوراً کمنٹ دے کے اس کو واپس کریں، یہی آیت اس کو لکھ دیں کہ جو اللہ کی تعظیم، اللہ کے ریچولز کی تعظیم نہیں کرتا، یہ دل کے تقویٰ کے نہ ہونے کی علامت ہے، ڈیلیٹ اٹ۔ آگے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو رکھے، کیونکہ یہ اللہ کے رستوں میں قربان ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب اپنا شعور ابھی نیا نیا چلتا ہے 10-12 سال، تو ہم بکرے کو دیکھ کے کہتے تھے ہائے یہ کل مر جائے گا، ہائے اس کی آنکھوں میں پانی ہے، ہائے، پھر ہمیں بڑے کہتے تھے دیکھو یہ ہم سے تو یہ بکرا اچھا ہے، یہ تو اللہ کے رستے میں مر رہا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ان سوچوں کے ساتھ بکروں کو دیکھتے تھے کہ ہائے یہ اللہ کے رستے، شعور اتنا تو نہیں تھا نا کہ ہم مریں گے کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ پتا تھا کہ یہ بکرا ہم سے اچھا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے۔ اب آپ آج ان بکروں کی تصویریں، لطیفے، جوک، اور سب سے تکلیف دہ بات جو ہے کہ آپ ان کو انسانی شکلوں میں سیاست دانوں کی شکلیں بنا کر ذبح کرتے دکھائیں، کیا آپ کے بچے کل قربانی کو کوئی ریچول سمجھیں گے؟ تو یہ نہ کیجیے۔ پھر قربانی کے گوشت کو کبھی برا نہ کہیں، اس میں بو آتی ہے، اس میں اسمیل آتی ہے، اس میں بال ہے، ہم تو نہیں کھاتے۔ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ قربانی سے 1-2 دن پہلے سے گوشت ختم ہو جاتا تھا گھروں میں، دال سبزی پہ آتے تھے کیونکہ قربانی کا گوشت کھائیں گے تو مزہ آئے گا۔ آج یہ حال ہے، عید والے دن بھی فریزر سے پرانا گوشت نکل کے پکتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ پھر اس میں ایک چھوٹی سی چیز کہ ہم جو پردیس میں رہتے ہیں یا ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں، بڑا آرام سے ایک فون پہ ہم کہہ دیں گے جی وہاں ہماری قربانی کر دیں، نہ ہم نے جانور خریدا، نہ اس کی گندگی اٹھائی، نہ اس کو کاٹا، نہ صفائی کی، اور ہمارے پیسے برے ہو گئے۔ جہاں رہتے ہیں وہاں کریں۔ آپ سارا سال گوشت یہاں کھاتے ہیں کہ پاکستان سے منگاتے ہیں؟ تو پھر کیا قربانی کا بکرا ہی مہنگا؟ اور آپ کہتے ہیں جی اس ملک میں اجازت نہیں، تو کیوں نہیں؟ تیسری نسل مسلمانوں کی، چوتھی نسل نسل ہو اور ان کو اپنے ایک ریچول پہ کسی، اور سارا ملک خالی پڑا ہے، کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، کسی ایک جگہ پہ کوئی مسلمان ایک سلاٹر ہوم نہیں بنا سکتا؟ مجھے نہیں پتا ادھر ہے کہ نہیں، میں صرف آپ کو ایک پروکنگ سٹائل دے رہی ہوں۔ امریکہ میں بے شمار، کینیڈا میں بے شمار، یو کے میں بے شمار، اگر ادھر نہیں ہے تو یہ حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا میرا قصور ہے۔ کیا بکرے نہیں کٹتے، یہاں گوشت نہیں آتا؟ سب آتا، بلکہ امریکہ میں جب تک میں تھی تو ہم لوگ اسپیشلی عید کی نماز کے فوراً بس سب ساتھی اپنے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں اٹھا کر ہم سارے، تھوڑا سا 10 منٹ دور ہی کھلی جگہ ہوتی ہے، وہاں انہوں نے سلاٹر روم بناتے ہیں اسپیشلی، گاڑیاں لے کر بچوں کو جاتے تھے، وہاں بکرے ہوتے ہیں، ادھر سے پسند کرتے ہیں، کئیوں نے تو پہلے سے اپنا نام دیا ہوتا ہے، پھر لائنیں لگتی، پھر وہاں بیٹھے، کوئی پکا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، تو دوپہر ظہر تک بکرے کٹ رہے اور گوشت بٹ رہا، جو بھی کر کرا کے، تو پھر ظہر تک واپس آتے، تو پتہ لگتا ہے کہ عید ہے۔ آپ کے میرے لاشور میں وہی ہے نا عید جو قربانی کا گوشت کرتا تھا، آپ کے بچے کیسے یاد رکھیں گے؟ اور پھر ایک اور چیز، عام دنوں میں بچے اگر عید آ جاتی ہے تو کئی جگہ گھروں میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، مرد کام پہ گئے ہیں، بچے اسکولوں میں گئے، کیوں؟ ویکینڈ پہ چھٹی لے لیں گے۔ یہ غلط ہے، یہ زیادتی آپ کی، اس لیے کہ جتنی آپ اہمیت دیں گے اتنی بچے بھی دیں گے۔ تو بہرحال عید کے ناطے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا قرب لینے کے لیے ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قربانی کی باتوں پہ بھی بہت سے لیکچر ہیں، آپ پچھلے سالوں میں سے بھی سن سکتے ہیں، اس کے احکامات بھی بہت سے ہیں۔ کوشش کروں گی یہ جو ہمارا 10 دن کا سورۃ توبہ کا کورس چلے گا، اس میں بیچ بیچ میں آپ کو روز کوئی چھوٹی ٹپ قربانی یا ان دنوں کے ناطے سے دیتی رہوں، تاکہ ہم اس فارم میں رہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس موقع پہ ہے وہ ہے حج۔ آپ اور میں حج کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں، اتنا پرسنل تو نہیں ہے، لیکن اگر برا لگے تو جواب نہ دیں، کہ آپ میں سے کون کون سسٹر حج کر چکی ہیں؟ بہت کم ہاتھ ہے۔ ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہر ایک خود سے پوچھے پہلی چیز کہ میں حج کر چکی ہوں، دوسری بات کیا مجھ پہ حج فرض ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، میرا گمان یہ ہے آپ میں سے بھی جو بچیاں بلوغت پہ ہیں، بالغ ہیں، الحمدللہ ہم سب پہ حج فرض ہے۔ کیونکہ حج اصل میں، حج اور جس کو آپ عمرہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک، بس میں کیا کہوں، یعنی اگر آپ کہیں نا کہ اسلام نے نا ہماری مختلف بیماریوں کا علاج رکھا ہے، تھوڑا سا سمجھیے، کیونکہ اب آخری حصہ جو ہماری ٹاک کا آج ہوگا نا وہ حج سے متعلق ہے، اور اسی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی پیش کروں گی۔ سننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے سارا سال حج کیا، کیا کیا؟ اور ایک چھوٹا سا اور بھی سوال صرف اپنے فائدے کے لیے، کہ آپ میں سے کوئی سسٹر ایسی ہیں جو اس سال حج پہ جا رہی ہیں تو ہینڈ ریز کریں، آپ میں سے آپ جا رہی ہیں؟ اور چلے پھر تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو یہ پوائنٹس تھوڑے سے فائدے کے ہوں گے، لیکن جو اور لوگ حج کر چکے ہیں یا جنہوں نے آگے سے حج کرنا ہے، ان سب کے لیے بھی یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں حج کا کیا مقام ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، یعنی کیوں کریں حج؟ تو لکھیے چند جملے۔ اسلام میں غفلت کا علاج نماز ہے، ہمارے دلوں پہ غفلت چھا جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کامیابی بھی ملے گی اور خیر بھی ملے گی۔ اسی طرح سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، اس کا علاج انفاق فی سبیل اللہ، جب اپنے ہاتھ سے آپ دیتے ہیں نا پھر ہی مال کی محبت آتی ہے، ورنہ تو جتنا رکھے اتنا تھوڑا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے نفس میں شہوت، لسٹ، آپ کہہ لیں سیکشولیزم اور جنسیت اور جو بھی اس سے ریلیونٹ تھنگز ہیں، شہوات ہیں، خواہشات ہیں، اس کا علاج روزے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز شیطان نے انسان کی طبیعت میں ڈال دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھائی چارگی، اخوت، یونٹی، اس کو توڑنا، اپنی ذات کے لیے رہنا، اور کہہ لیجئے کہ اللہ کے لیے جینے کی بجائے انسانوں کے لیے جینا، اس کا علاج حج ہے۔ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کو دکھا سکیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حج ان تمام بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نمبر ایک، حج کے لیے مال لگتا ہے، بہت ساری رقم لگتی ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا۔ حالت احرام میں جب جاتے ہیں تو وہ خوبصورت کپڑے اتر جاتے ہیں، تو شہوات اور دنیا کی باتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حج کے احرام کے ساتھ کچھ پابندیاں لگتی ہیں، ایون جائز چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، تو وہ جو روزہ رکھ کے تقویٰ کی کیفیت ہوتی ہے، وہ احرام جو بالکل کہہ لیجئے کفن کا سمبل ہے، میں نے اس پہ لیکچر دیا ہوا ہے کہ سفر آخرت اور سفر حج بمقابلہ، آپ دیکھیں بالکل وہی سارا ہے۔ گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے میاں بیوی حج پہ جاتے ہیں، اسی طرح کبھی اللہ چاہے گا اگر اس کا حکم آ گیا تو دنیا سے بھی جانا پڑے گا۔ ادھر بھی بھیجنے والوں کو لوگ ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آتے ہیں، ادھر بھی قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو بھی پھولوں پتیوں میں لوگ بعض دفعہ نہلاتے ہیں، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے، اور وہاں جا کر بھی آپ دیکھیے خاص طور پہ ہجرت۔ حج ہجرت کی یاد ہے. میں نے اپنے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی, ہم طائف میں نہیں گئے, ہمیں ایسے موقع ملے کہ نہیں ملے, لیکن کچھ دن یا مہینے کی ہجرت جو ہے نا, یہ ہمیں اللہ کا قربت ہے. آپ کہہ لیجئے کہ حج پورے کا پورا شیطان کے خلاف جہاد کی ایک علامت ہے. اس میں جانی, مالی, بدنی, قلبی, روحانی ہر عبادت جمع ہو جاتی ہے. یعنی حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اس میں مال بھی لگتا ہے, جان بھی لگتی ہے, وقت بھی لگتا ہے, ہجرت بھی کرتے ہیں, حلال حرام بھی ہو جاتا ہے, اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر یہ لازم ہے. آپ خود جتنی مرضی ذمہ داریوں میں جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ کے چھوٹے بچے ہیں, آپ کی شادی کے قابل بیٹیاں ہیں, آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان سب کے باوجود حج لازم ہے. اور قرآن کی آیت نوٹ کر لیجئے, سورۃ آل عمران, اللہ سبحانہ وتعالیٰ 96-97 میں کہتے ہیں, بالکل چوتھے پارے کا آغاز ہے, کہ بے شک لوگوں کے لیے اللہ کی, مطلب بے شک عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں, جو برکت والا بھی ہے, اور دنیا جہان والوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے, وہاں بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے, اور اس میں کھلی نشانی ہے. اور لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس حکم سے, فرض ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے, اور جو اس کا انکار کرے تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے, حج فرض ہے. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں حج کرنے کا ارادہ, خیال کچھ بھی نہ آیا, تو وہ پھر چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں مذاہب میں حج نہیں تھا, باقی ریچولس تھے. ٹھیک ہے, تو بات کیا پتہ چلی کہ حج ضروری ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج اور آج کا مسلمان, ہم کیا کہتے ہیں حج کریں گے کب؟ نمبر ایک, بوڑھے ہو رہے, کیونکہ جوانی میں کیا تو وہ جو گناہ معاف ہونے آ کے پھر کریں گے تو پھر وہ تو پیسے ضائع ہو جائیں گے. دوسرا, آج کا مسلمان حج کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ بیٹیوں کی شادیاں کر لو, اس لیے میرے پہ بھی حج قرض نہیں. تیسرا, آج کے مسلمان کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے اوپر تو قرض ہے, اور جس پہ قرض ہوتا ہے وہ تو حج نہیں کر سکتا. اور اس سے بھی گئی گزری بات, اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوں, میرا تو سورس آف انکم ہی نہیں ٹھیک, تو آرام سے کما رہا ہوں, تو پھر میں نے حج کر بھی دیا تو ضائع ہو جائے گا, یہ بھی ایک ایشو ہے. اور پھر پانچواں, بعض دفعہ سود کے متعلقات میں پھنسے ہونے کی وجہ سے کئی لوگ حج نہیں کر پاتے, اور اسی طرح سے کاروبار نہیں چلتا, بچے چھوٹے, بیوی یہ ہے, کس کو چھوڑو. تو یاد رکھیے, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عذر نہیں ہے. حج کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, کان میں اللہ اکبر اور دوسرے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا جو آواز بلند ہوتا ہے, تو اسی دن سے یہ تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں. تو اس کے لیے کریں کیا؟ فرسٹ تھنگ, حج نہیں کیا ابھی نیت کریں. اس سال شاید آپ کو موقع نہ ملے, کیونکہ اب تو ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا. اگر کوئی پیکج کوئی حج کے لیے ابھی چیز آفر کر رہا ہے, بسم اللہ کیجیے, چھوڑ دیجیے ساری باتوں کو پیچھے, دل دماغ سے نکالیے اور حج کیجیے. پھر دوسری بات ہے, اگر اس سال نہیں تو اگلے سال کے لیے ابھی سے اپلیکیشن دے دیجیے. پھر اگلی چیز کیا ہے کہ حج کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہوں. وہاں چلنا پڑتا ہے تو ابھی چلنے کی عادت ڈالیں, وہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے تو بھوکے رہیں. آپ دیکھیے پورا مکہ کتنا خوبصورت ہے, سجا سمرا, اتنے بڑے بڑے برج بن گئے, لیکن منا اور مزدلفہ میں ابھی بھی آج بھی وہ کچی وادیاں آپ کو دکھتی ہیں. یہ حج کا مقصد ہے. پھر اگلی چیز, اس میں ایک اور چیز ہے ہمارے کلچر میں جو بہت ہی غیر مناسب ہے, ہم اپنی جوان بچیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں, حج کی فکر نہیں کرتے. اور جوان ہوتے بیٹوں کی جاب اور سٹیٹس اور ان کے رشتوں کی تو فکر ہے, حج کی نہیں. تو یہ بات آج ذرا سی دل پہ بوجھ پڑے گی, آپ ڈالے گی, لیکن آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں. آپ کے بچوں کو حج کروانا ٹھیک ہے, اگر وہ بالغ اور ابھی کماتے نہیں ہیں تو یہ آپ ہی کا فرض ہے, لیکن لازم ہے. پانچ چھ شرطیں ہیں, میں اس وقت کوئی فقہی باتوں میں نہیں جا رہی, اس پہ پوری پوری کتابیں حج اور عمرہ کے مسائل بک بائے بک سٹور میں بھی ہے, ایپ پہ بھی میں نے دیکھی ہے الحمدللہ, ویب سائٹ پہ اس کی آڈیوز بھی ہیں, سنیے اور پڑھیے، ساتھ لے جائیں، بلکہ جو حج پہ جا رہا ہے وہ دوؤں کی بکس، دوؤں کے ایپس بعد میں میرے سے ڈاؤن لوڈ کروا لیں، باہر سے بکس آپ کو دیتے ہیں، شعور کے ساتھ حج کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھا حج کے لیے جا رہا ہوتا تو میں زیادہ بات اس پہ کرتی، لیکن اس وقت بس آپ کے میرے لیے یہ نیت لازمی ہے کہ ہم ابھی اس سال حج نہیں کر رہے، لیکن جو اگلے 10 کام ہیں جو ان جنوں میں ہم نے جو کرنی ہے باقی نیکیاں وہ تو کر سکتے ہیں نا، تو نیت کر کے ارادے کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ آخری حصے میں آخری خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، اگر سکرین پہ کھول کے دیکھیں، اگر یہ پڑھ سکتے ہیں فوکسڈ ہوں گے ٹھیک ہے، نہیں تو میرے باتوں پہ ہی کان دھریں۔ میں آپ کو وہ خطبہ سنانا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پہ کیا، اور آپ کو پتا کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، میرا تو یہ خیال تھا بچپن میں، ہر سال حج کرتے ہوں گے، نہ ان کو ٹکٹ لینی پڑتی ہوگی، نہ ان کو بہت مشکل چیزوں سے گزرنا ہوتا ہوگا۔ تو جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی حج کیا، تو سچی بتاؤں مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑا سا خیال آ گیا، یہ کیا بات ہے صرف ایک حج کیا۔ لیکن جب سیرت پڑھی، اور آپ کو ایک بہت دلچسپی، اور یہ سب اللہ کے حکم کی باتیں ہیں، یہ جو منڈے سے آپ کورس شروع کر رہے ہیں نا سورۃ توبہ کا، اس کا پہلا چیپٹر ہی سارا حج سے متعلق ہے، کیونکہ وہ یہ سورۃ نازل ہی تب ہوئی تھی جب سن 9 ہجری کو فتح مکہ کے بعد پہلا حج ہوا تھا، تو اس کا شروع کا خطبہ ہی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت ہی اچھی سوچ، پر امید رویوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا خطبہ رکھتی ہوں۔ ہمیں مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اگر آپ یہاں آج نہیں بھی دیکھ سکیں گے تو ڈونٹ وری، ادھر اسی اسکول میں ہم لوگ محسن انسانیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں سے حج کا ٹاپک پڑھ لیں، نہیں ہے تو رحیق و مختوم بک، میرا خیال ہے بار اسٹال میں بھی ہوگی اور لائبریری میں بھی ہوتی ہے، تو اس میں حجت الوداع، حج کے موقع پہ نبی کا حج ہے۔ لیکن آج میں جس دعا اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھنے لگی ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، آپ بھی اور میں بھی، اور آج دنیا میں جو ایک فیلنگس ہیں پیس کی، امن کی، اور غیر مسلموں میں اس کا اتنا غلغلہ ہے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، کڈس رائٹ، لیبر رائٹ، اور جی اور جینے دو کا، آپ کو صرف ایک اس خطبے کے اندر وہ سب کچھ ملے گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ صرف خطبے کے الفاظ ہم نان مسلمز کے ساتھ شیئر کر دینا، تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے انسانیت کو وہ پیکج دیا جو یقین کیجئے آج اگر دنیا میں کیا صرف مسلمانوں کے ملکوں میں نافذ ہو جائے تو یہ دنیا جنت نظیر ہوگی۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا، وہ تاریخ اسلام میں خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کی ابتدا میں اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و ثنا کی، یہ نوٹ کریں، خطبے کے چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس تھے، سب سے پہلے حمد و ثنا، اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ اس کی زیادہ وضاحت آپ کو سورۃ توبہ کے پہلے سبق میں ہوگی انشاءاللہ، کہ یہ حج آپ نے کب کیا تھا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں آپ نے ابو بکر اور علی کو بھیجا حج کے لیے، خود نہیں گئے کیونکہ ابھی پہلا حج تھا، اور وہاں بھی بت بھی تھے سب تھے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی تھوڑی اس کی ہسٹری منڈے کو آپ کو شیئر کرو، بٹ پھر سن 10 ہجری مکہ کے آزاد ہونے کے بعد آپ نے تقریباً 1.5 سال کے بعد حج کیا، تو یہاں اللہ کے وعدہ پورا ہونے کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ مکہ بتوں سے آزاد ہوا، اور وہی مکہ جہاں سے ایمان اور جان بچاتے ہوئے نکلے تھے اللہ نے وہاں فاتح بنا کر بھیج دیا۔ آج بھی اللہ کا یہی وعدہ امت مسلمہ کے لیے، محکومیت حاکمیت میں بدل سکتی ہے، مروبیت روب میں بدل سکتی ہے، اگر آج ہم اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم کسی مجلس میں اس طرح یکجا ہو سکیں گے۔ یہ جملہ کیا بتاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی تیاری ہے. تو کیا اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو پہلے پتہ تھا میں مرنے والا ہوں؟ یاد رکھیے، میں آپ کو آج کے پروگرام سے بتا دیتی ہوں. آپ یہاں آئے نا، جب آپ آئے تو آپ کو پتا تھا یہ پروگرام ہوگا، پر اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام اختتام پہ. جب کام پورا ہو جاتا ہے نا تو واپسی ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ فری ہو جائیں گے، کھائیں پیئیں جائیں ملیں جو بھی کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا تھا. کل جال حق کا وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں لگتا ہے میرا کام پورا ہو گیا تو اب میں جاؤں گا. اللہ کا ارشاد ہے، یہ ہیں اصل میں وہ گولڈن پوائنٹس جو اس وقت انسانیت کو دینے کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. جہاں سے میں پڑھتی ہوں وہاں ماؤس ہلاتے جائیں. تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. اس کو نوٹ کریں، ذات اور برادریاں کس لیے؟ پہچان کے لیے، فخر کر بڑائی کے لیے نہیں. تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. 3 سیکنڈ لیں، پوچھیں کس کی ذات اونچی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر میرے اندر تقوی نا تو میں عزت والی ہوں. چاہے میرا نسب کسی حبشی خاندان سے ملتا ہے یا کسی بھی بہت دبے ہوئے معاشرے سے میں تعلق رکھتی ہوں، اور اگر میرے میں تقوی نہیں ہے تو چاہے میں سیدوں کی پشت سے کیوں نہیں ہوں، میری کوئی عزت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے. یہی معیار اپنے لیے رکھیے. نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ عربی کو عجمی پر. نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے. آج تک یہ بت نہیں ٹوٹ سکا. آج بھی دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں، گوروں کے بیٹھنے کی کچھ جگہیں الگ ہیں، کالوں کی الگ ہے. بسوں کا ایک حصہ مخصوص ہے گورے کے لیے اور ایک کالے کے لیے. جس چیز کو کالا ہاتھ لگا لے اس کو کوئی پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کو ایکویلٹی کا درس دے دیا. ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے. سب انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے. وہ اب فضیلت اور بزرگی کے تمام دعوے، خون اور مال کے سارے دعوے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. یعنی پیچھے خون خرابہ تھا، مکہ والے بالکل کہہ لیجیے جاہلیت میں تھے. ایک قتل کے بدلے پورا پورا خاندان قتل ہوتا، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال لیتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد ختم. پس بیت اللہ کی تولیت یعنی اس کی ٹیک کیئر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اسی طرح برقرار رہیں گی. وہ دن اور آج کا دن، آپ دیکھیے وہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے نا، خادم حرمین شریفین، دو حرموں کی خدمت کرنے والے. اور میں سوچتی ہوں سعودی حکومت کو یہ جو اعزاز حاصل ہو گیا یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں پہ، ان کا ایک پورا شعبہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خدمت اسی طرح چلتی رہے گی. یعنی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، ایک خاندان، ایک سلسلے سے جو پیچھے چیزیں چل رہی ہیں آج بھی انہی کے پاس ہیں. قریش کے لوگوں، یہ تھے اصل میں اس دور کے باتیں، ان کے دلوں میں تھا کہ ہم بڑے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے، اپنے اور دوسرے لوگ سامان آخرت کی تیاری کے ساتھ پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدوں کو کہہ رہے ہیں، حسب نصب والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں پڑ گئے تم تو کل میرا تمہارے خاندان سے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا. یعنی اندر بڑائی کا ایک احساس، نخوت یا ایک تکبر، کبر، یعنی اللہ نے تمہاری جھوٹی شان کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں، اور تمہارے خون و مال عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک کی، جو خاص کر اس شہر میں ہے. تم سب اللہ کے آگے جھک جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی باز پرس وہ کرے گا. دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کیا آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو، یعنی قتل و غارت. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچانے کا پابند ہے، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون ڈالا، زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہے، کل عدم کے ختم کر دیا اس کو، اس مطلب وہ نہیں لیے جائیں گے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے اصلاح شروع کی۔ ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا، میں معاف کرتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں، تم ہمیں حق دو، ہمیں معاف کرو، پہلے ہم تمہیں کر کا نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب یہ دیکھیں، پہلے قتل کے سارے مقدمے ڈیلیٹ کیے اور اب سود کے۔ پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں، عباس بن عبد المطلب کا سود، اب یہ ختم ہو گیا۔ یعنی عباس نے سود لینا تھا لوگوں سے، تو جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ تو بڑی مشکل سے چھوڑتے ہیں، کہا میں ان کی طرف سے معاف کرتا ہوں کہ جن سے انہوں نے لینا تھا وہ ان سے نہیں لیں گے۔ لوگ، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا تو رجم اور پتھر ہے، حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ یعنی ان لیگل بچوں کے بارے میں بھی بتا دیا، کیونکہ اس دور کا یہ عام مسئلہ تھا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو اپنے باپ کا نام نہیں ہٹانا، کسی اور کو اپنا باپ ثابت نہیں کرنا۔ قرض قابل ادائیگی ہے، آریتن یعنی ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کرنی چاہیے۔ سوچیے ذرا، آپ بھی کچھ لیا ہوا تو نہیں کسی سے اور دینا ہی بھول گئے۔ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ پہلے دور میں ضمانت لے لیتے تھے، اچھا یہ نہ آیا تو میں اس کا تاوان دوں گا، تو اگر ایسا کیا تو پھر دیجئے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے، اس کے سوا کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے، اور خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، پارٹی دو، دعوت کھائیں گے، لڈو کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ۔ کسی مسلمان کا صرف وہ مال آپ اور میں کھا سکتے ہیں جو طیب نفس خوشی سے کھلائے۔ تو اب دیکھیں ذرا، شادیوں پہ لوگ کھلا کے بعد میں گلے کرتے ہیں، اتنے لاکھوں کا خرچہ آ گیا، تو ناجائز کسی کو مجبور کر کے بھی اس کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور نہ کوئی خیانت کریں، یعنی کسی غیر مرد سے تعلقات نہ بنائیں، کوئی کام کھلی ہوئی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں پھر اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ میں تمہارے نام ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو بھی اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اس کس شہر میں عبادت کی جائے گی، کس شہر میں، مکہ میں، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اسی لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور دیکھ لیجیے، آج بھی حرم میں شرک نہیں ہے، لیکن کچھ سائٹ کی چیزیں تو موجود ہیں، شیطان اسی پہ بڑا خوش ہے۔ لوگ، اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکات خوش دلی سے ادا کرتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو، اور اپنے اہل عمر کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اپنا باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، کہاں؟ اس وقت میدان عرفات، میدان عرفات میں۔ اب یہ بات آپ اپنے اوپر بھی لیجیے، آپ سب یہاں بیٹھ کر اس پرسکون ماحول میں یہ باتیں سن رہی ہیں نا، اسی طرح ذرا امیجینیشن میں لائیں، یہ ایک خطبہ یا ایک درس ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر آوازیں ریکارڈ کرتی تو شاید آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ریکارڈنگ سنتے، مجھے نہ ہی بولنا پڑتا، ہے نا۔ آپ سوچئے وہ لوگ جو اس دن موجود تھے، کوئی ان کے مقام کو پا سکتا؟ تو یہ فرسٹ ہینڈ نالج ڈیلیور کرنے والی جگہوں پہ موجود لوگوں کی خوش بختی ہے۔ خود کو مبارک دیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں یہ ہزاروں یا لاکھوں کہاں جائے گی، اللہ کو پتہ ہے، اور ضائع ہو جائے گی، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں، ایک چھوٹی سی بات کسی ایک درس میں نے کی ہوتی ہے، مجھے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ چاروں طرف سے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فیڈ بیک ملتا ہے، تو میں کہتی ہوں ان کو یہ پتہ میں بول رہی ہوں، ان کو یہ نہیں پتہ میں کن کے سامنے بول رہی ہوں۔ تو ہمیشہ ان جگہوں پہ آنے کا اہتمام کریں۔ جو قرآن ریکارڈ ہوتا ہے وہ میں نہیں بولتی، آپ بھی بولتے ہیں، آپ بلواتے ہیں، تو بہت خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی موجود ہے۔ الگ نہ تو اس میں کوئی سگنل ڈراپ ہوتے ہیں اور نہ اس میں آواز کی فلکچویشن ہوتی ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے نعمتیں ہمیشہ پاس نہیں رہتی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ کے نبی اب ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں جو وہاں موجود تھے، سنیے گا۔ سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ تو بلغوا عنی ولو آیہ، جو باتیں سنتے ہیں اس کی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کریں، ان تک بھی علم کو پہنچائیں۔ اس کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تو تم کیا جواب دو؟ یہ ہے سب سے زیادہ سینٹیمنٹل سینٹنسز۔ 13 سال مکہ میں اور اب 9 سال مدینہ میں ہو گئے، ابھی اگلا سال نہیں آیا، 10واں سال ہے بلکہ یہ، یعنی آپ کی اس 10 کہہ لیجئے، چلے 13 مکہ کے اور 10 مدینہ کے، 23 سال سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ یعنی اپنا کردار پیش کر دیا محاسبے کے لیے، لوگوں کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے کہتے ہیں میرے بارے میں کل جب تم سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ کون تھا میں؟ اللہ پرست تھا یا نفس پرست تھا، خواہش پرست تھا یا دنیا پرست تھا، یا معاشرے کو دیکھتا تھا یا خاندان کو دیکھتا تھا؟ ذرا سا اپنے اوپر لے کر سوچئے اس کو۔ کل اپنے ساتھیوں کو ہم کہیں کہ قیامت کے دن میرے بارے میں کیا کہو گے، تو کیا گواہیاں دیں گے لوگ میرے بارے میں؟ صحابہ کی گواہی سنیے۔ لوگوں یعنی صحابہ نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت، اور امانت کیا یا؟ یعنی دین، دین یعنی آپ نے امانت پہنچا دی اور آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ ادیتا یعنی آپ بلغتا و ادیتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو ایک مذہب، ایک دین کے طور پہ منتخب کیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہ تھا ایک خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا۔ یقین کریں ہم جتنا نبی کی محبت میں اس وقت رو سکتے ہیں رو لیں، نعتیں پڑھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں اور ان کے چہروں کا ذکر کر کے تو روتے ہی ہیں، وہ بھی رونا چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے مشن محمدی۔ اور میں اس آیت کے اوپر، اس آخری جملوں پہ اٹک گئی ہوں، کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کیا میں نے آپ کے شہر میں آپ کو بتانے کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی استعداد کے مطابق آپ کے اسکول کی خدمت کر دی ہے؟ ہم میں سے کوئی اس پہ مان نہیں کر سکتا کہ کر دی. بہت کمیاں ہوں گی, بہت ہمارے اندر اخلاقی اور ہر معاملے کی کمی بیشی ہوگی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری کے بوجھ سے کانپ رہے تھے اس وقت, اور آپ کی کسوہ کانپ رہی تھی اس وقت. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میں اسی پہ آپ سب کو آج چھوڑوں گی کہ اللہ کے نبی تو کہہ کر گئے کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, کیا میں نے اور آپ نے ادا کیا. اور یہ جو آخری چند جملے ہیں نا کہ جو حاضر ہیں یہ غیر حاضر تک اس پیغام کو پہنچا دیں, اس ایک جملے نے, اس خطبے سے اب کتنے رہ گئے, ذوالحج, محرم, صفر اور ربیع الاول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے تقریباً 3 ماہ کچھ دن کے بعد اپنے مالک حقیقی کو جا ملے, اور جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کے لیے وہ ناقابل برداشت وقت تھا, لیکن اس ایک جملے نے مدینہ کو صحابہ سے الگ کیا کرنا شروع کر دیا. اگر نبی کی محبت میں مدینہ میں بیٹھے رہتے, آپ کے روزے کے پاس ہوتے, تو یہ اسلام یہ 120+ ملکوں میں نہ پھیلتا. صحابہ نے اللہ کے نبی کے مشن کو یاد رکھا. تو یہ ذوالحج کا مہینہ یہ ہمیں ان پیاری ہستیوں کی یاد دلاتا ہے. کیا میری آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ آج جاتے ہوئے یہ ضرور خود سے پوچھئے گا, میں نے ناروے میں رہنے کا حق ادا کر دیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور ہم نے تم کو ایک امت وسط, میڈیم بنا دیا لوگوں کے لیے ہدایت کا. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو حق کی گواہی دو. کیا میرے نیبر میں ابھی بھی کوئی نان مسلم ہے؟ کافر کی بات میں نہیں کرتی, وہ اللہ جانتا کون کافر ہے, لیکن اگر آپ کے میرے ارد گرد نان مسلم ہیں اور ابھی تک میں نے آپ نے اتنا خوبصورت دین ان تک نہیں پیش کیا, تو کل سوال جواب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین کی قدر کی توفیق دے. اور یہ آج کے لیے چند باتیں تھیں, لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوئی. یہی جگہ, یہی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہر دن ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو عام کرنے کے لیے موجود ہے. اگر سسٹر طاہرہ یا کوئی سسٹر ہیں, 2-3 منٹ لے لیں, آپ کو کچھ بتانا چاہیں, جو مجھے پتا ہے ان کے آنے تک میں بتاتی رہتی ہوں, اور وہ یہی ہے کہ الحمدللہ اب رمضان کے بعد ہر کلاس شروع ہو چکی ہے, بہت طویل چھٹیوں کے بعد. آپ میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو سائٹ کی یہ برانچز میں ہیں, کچھ وہ جو شام کی کلاس میں ہیں, کچھ ویکینڈ کے ہیں. ہر ایک میرے ان جملوں کو اپنے لیے سمجھے. یہ صرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ نعمت, یہ اسکول, یہ ساتھی, یہ کرسیاں, یہ میز, یہ ماحول ہر ایک کو میسر نہیں ہے. میں نے ان تقریباً 3 ماہ میں, یعنی رمضان سے پہلے نکلی تھی آپ کے شہر سے, اور اب آئے ہوئے بھی الحمدللہ 2 ہفتے ہو گئے, میں نے کوئی 5-6 ملکوں کو وزٹ کیا, اور اس میں 8-10 شہروں میں, اور اس میں بھی پھر مختلف جگہ میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دین کا کام کریں, لیکن ماحول نہیں. تڑپنے لیے بہت ہیں, آن لائن سے پڑھے ہوئے, ادھر سے سنا, ادھر سے, پلیٹ فارمس نہیں ہیں, کہیں جگہ نہیں ہے, اور کہیں جگہ اتنی خوبصورت ہے پتہ ہی نہیں کرنا کیا. اور ہر بندے کو میرے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیوں لفظ اوسلو یاد آتا ہے. تو مجھے اکثر شہروں میں جانے کے بعد یہ جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے, کاش ہم اوسلو میں ہوتے, کاش ہم ناروے میں ہوتے. آپ آج کے اس جملوں سے یہ سوچئے کہ کئی دفعہ ہم نہیں کہتے کاش ہم مدینہ میں ہوتے, کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے, تو میں تو کانپ جاتی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں تھی اس دور میں. جو میری آج اللہ کے دین اور نبی کے طریقوں سے میری جو تعلقات اور پرائرٹیز ہیں, میری تب بھی وہی ہونی تھی. یہ تو بچ گئے, نام کسی دوسری لسٹ میں نہیں نظر آ گیا, ورنہ عبداللہ بن ابی بھی وہیں تھا اور ابو بکر صدیق بھی وہیں تھے. تو میں اور آپ آج کے دور کے مکلف ہیں, اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں. اگر میں اور آپ اس دین سے براہ راست تعلق نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ہمارے بچے کیا کہیں گے؟ اس ایک نسل جو اس وقت آپ کے جوان بچے ہیں, ان کے بچوں کو کون دین سکھائے گا؟ تو اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں, سنجیدگی کے ساتھ لیں. یہ دین کا معاملہ, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, یہ ہزل نہیں ہے. سورۃ طارق کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وما ہو بالہزل, یہ کھیل نہیں ہے, یہ سنجیدہ ہے. اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, اس میں اپنی ذاتی زندگی کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. جس کو اس کی توفیق مل جائے وہ مبارک کے قابل ہے. تو الحمدللہ ویک ڈیز کی کلاسز بھی موجود ہیں, صبح میں روح القرآن کورس ہے, اور اسی طرح سے شام کو بھی 5 سے 7:30 تک شاید ہوتی ہے کلاس, یہ میں ایگزیکٹ غلط نہ بول دوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جانے سے پہلے ریسپشن پہ آفس میں بیٹھے انفارمیشن لیں، یعنی صبح بھی ہے شام بھی ہے، ویک ڈیز بھی ہیں ویکینڈ بھی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ ضرور باندھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اپنے آنے میں سہولت ہوگی. ٹھیک ہے، تو سسٹر طاہرہ کو چند منٹ دیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بھی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہیں. یہ لے لیجیے. ٹیبل پہ رکھ کے نا آپ ساتھ کھڑی ہو جائیں.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
کیسے ہیں آپ سر؟
الحمدللہ.
میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی جو ہمارے کورسز چل رہے ہیں اور جو آنے والے ہیں. تو یہ ابھی جس کا ابھی تو ٹائم کھلا ہوا ہے، یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مندر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری سورۃ توبہ تفسیر اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہ اوپن خوش ہے پر ابسلیوٹ اللہ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے. تو اس کی ساتھ میں خوش پہ بیس بھی دی جائے گی. اگر کوئی نیا بندہ کر رہا ہے تو اس کو ساتھ میں خوش بیس بھی دی جائے گی کہ انہوں نے یہ کورس کیا ہوا. تو یہ انگلش کا ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے لے کے 1 بجے تک. So there are about 3 August, yani ke 2 kush inshallah taala. So sum khamra uske baad ye fir apna chalta rahega. So maali rukul quran jo hamara din mein tafsir live usadi ke sath hamari jo chal rahi hai waise hi chalti rahegi inshallah taala. Aur wo bhi manda se leke thoshak tak hai. Agar aapke koi janne wale ya aap mein se koi karna chahta hai to live to wo join kar sakte hai. Abhi hum 3 paare ke liye. تو ساتھ میں ہمارے بچوں کی کلاسز ہیں آج. الحمد للہ جیسے بائک آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ لرنرز کلاس ہے. لرنرز کلاس میں آج یہ 2 ویک ہماری رجسٹریشن اوپن ہے، اس کے بعد پھر کلوز کر دی جائے گی کہ جو بھی بچہ یہاں آئے گا ان کو بند لسٹ میں کھڑا ہونا پڑے گا. آج بھی اگر ہماری اگر فلڈ ہو جاتی ہے سمو بھی پر ہے سو بند لسٹ ہے. شام کو کلاسز ہماری ہوتی ہے بچوں کی 4 سے لے کے 6 بجے تک، جہاں ناظرہ اور تجوید ہوتی ہے بچوں کے، یعنی کہ بچوں کا ناظرہ اور اردو پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک نیا بالکل نیا کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جو جس میں حفظ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں، جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہاں کروا سکتے ہیں. حفظ کے ساتھ بھی تجوید ہوگی، وہ ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ پروفیشنل برادر سمالس کے برادر ہوں گے. وہ کلاسز اسٹارٹ کریں گے 5 سے لے کے 8 بجے تک، اور وہ بھی وائٹ آگے میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی. اگر آپ کسی ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، جو شریفیں کر رہے ہیں، جن لہرے نہیں ان کو ملا اسکائپ کے ٹیچر ہیں، تو یہ کہ یہاں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ٹیچر آئیں گے ان کے پاس ماشاء اللہ تعالیٰ شیوش ارفارنگ ہے کہ دیکھان لیا ویلی فڑیں کے تھلو لہر بوٹ پان ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے عید کے فوراً بعد ہوگی اسٹارٹ. سو ابھی سر انہوں نے انٹرسٹیڈ تو وہ پھر ہمیں خود ہفتے کر سکتے ہیں. تو باقی ہماری سیٹرڈے اور سنڈے کو جو کلاسز ہوتی ہیں، وہ یہاں ہماری جو آج اصل میں بچوں کی خواتین کی کلاسز ہیں، وہ لکھ ہوتی ہے 10 سے لے کے 2:30 بجے تک. اگر کوئی آپ میں سے یا کوئی ایسا جاننے والا جو یہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے الحمد للہ یہ کہ دوسری برانچز میں بھی کلاس ہوتی ہے، اسٹومنر میں، سترمن میں، لرن میں، موس میں، کہیں بھی آپ لوگوں کا کوئی جاننے والا جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتے ہیں. اور ایک نہیں ہے تو میں اور دینا چاہتی ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کی یہ کہ جو ہمارا پہاڑ آگے کا پروسیس چل رہا ہے، مجھے کافی فون آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پہاڑ آگے کا کہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو وہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارا الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ 95% الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اگر یہ کہ نیتی نہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خنشے بھی ہمارے تھوڑا اسٹارٹ ہے یونیور، لیکن ہندرا پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ بڑی ویاہ کے ہیر سے کہ خنش، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ سارا کھاتا ہے، تو کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. سو 100% ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا کہ نیکسٹ اگست، لیکن اس سے بھی پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یونیور میں اسٹارٹ اپ ہو جائے. آپ میں سے کسی کے جاننے والوں کے بچے یا آپ میں سے کوئی بچے جو پہاڑ آگے میں جاتے ہیں، جو پھر بعد میں جب ہم اوپن ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہمیں پورا کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہم آپ اس کی اناؤنسمنٹ الگ سے کریں گے، تو یہ کہ پھر آپ لوگ اوور 50 کے کر سکتے ہیں. سو ابھی سر کوئی بچے پہاڑ آگے میں ابھی وہاں نہیں جا رہے، سو دیکھ گو ہیلتھ برا دکھا گو سم وہاں بھی پہاڑ آگے، سو میں اتفاق سے ہو کے اوور دیتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ویسے اگر آپ لوگ کوئی استطاعت کرنا چاہتے ہیں نوری قرآن کو، تو ہمارے پاس آپ تھل شیرو ہیں سندر خان نے میں لے تھی آپ تھل شیرو اردو فیس تھا کہ آپ تھل شیرو ہیں اندر تھنگ سندر خان استطاعت سن آتے انہوں نے کہا کہ مٹھی لو پھائے سن ظاہر ہے بھی ہر الحمدللہ بھی ہر ایک نو سنتے نو کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ سسٹر تے مل رہا ہے بھی الحمدللہ بھی گور پاور ایک میں ہم نے سو ہم دیر اس کو سٹ ہے سو کار ایڈم لیے تھا تے ہم سٹ سے اپ تھلے شروع میں اس انشاءاللہ تعالی تے بڑے
ممبرشپ ہے
جو حفظ کا کہہ رہے ہیں شام کا کلاس یا پھر یہ جو دن کا ہوتا ہے جو بھی بچوں کی کلاسز کا ٹائم ہے وہ
ہر ایج کے لوگ کر سکتے ہیں
پھر ہے چار سال سے اوپر کے بچے چار سال سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور اوپر سے پندرہ سال پندرہ سولہ سال سترہ تک وہ ہیلپ برانچ ہے
Under the scorching sun, on the plains of Arafat, Prophet
جی جزاک اللہ خیر واسن جزاک مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا اور ابھی باہر کینٹین بریک ہے آپ کے بچے بھی کھا رہے ہیں آپ بھی لیجیے انجوائے کریں یہاں تو کلاسز 2:30 تک چلتی ہیں اس ہال میں بھی ابھی انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد تفسیر کا سیشن شروع ہو جائے گا تو جو جانا چاہتے ہیں ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ جائیں لیکن جو رکنا چاہیں ان کو ہم ضرور روکتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہ جو بھی یہ کورسز میں آنا چاہتے ہیں اپنے نام ضرور لکھا کے جائیں کیونکہ جب آپ نام دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم آپ کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں السلام علیکم یا شرماتا کیا حال ہے آپ کا چلو بات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس ایپ ہے ایک اگر آپ گھر سے بھی سنتے ہیں تو واٹس ایپ کی کلاسز پلس ایک ایپ جس کے تھرو آپ کو ڈفرینٹ تھنگس وقت کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے بلکہ انشاءاللہ اسی میں آپ یہ جو لائیو سیشنز ہیں ان کو بھی سن سکیں گے تو اس کے لیے ایک ادھر ویڈیو ہے آپ لوگ میں سے جو باہر جانا چاہتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم اس کو پلے کریں گے کہ آپ اس ایپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل ہیلپ کی جتنی بھی چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کے فون پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے یا ویب سائٹ کے کوئی لنکس ہیں یا آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال دیا جائے تو باہر میرا خیال ہے کہ ایک سسٹر بیٹھ جائیں جو بھی بچیاں ادھر ہیلپ کر سکتی ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما جنہوں نے بھی اس کوشش میں کوشش کی مدد کی تعاون کیا ان سب کا یہ قبول فرما جو ساتھی آئے ان کا آنا قبول فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور کر دے یا اللہ آپ ہمیں علم کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کرنے والا بنا دے یا اللہ ہم دنیا سے کسی لمحے چلے جائیں گے ہمیں آج بھی اس کا احساس ہے یا اللہ ان لمحوں کی قدر کی توفیق دے کل یا اللہ ایک ساتھی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما اور یا اللہ ان کو اس صدمے میں سہارا دے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصہ من عذاب النار یا اللہ جانے والوں کی بخشش فرما اور جو پیچھے ہیں ان کو اس زندگی کی قدر کی توفیق دے یا اللہ ایسے صدموں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اپنے پیاروں کی ایسی اچانک موت کا صدمہ دیکھنے سے محفوظ رکھ یا اللہ بچوں کے غموں سے بچا ماں باپ اور بھائی بہنوں کے صدموں سے بچا یا اللہ ہم سب کو بس ایک غم لگا دے کہ ہمارا اور ہمارے پیاروں کا کیا بنے گا یا اللہ ہمیں آخرت کے غم لگا دے یا اللہ ہمارے سب غم چھوٹے کر دے جس کے دل میں اس وقت بھی جو دعا جو خواہش اس کو پورا فرما ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما ہمارے شوہر اور ان کے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما اور یا اللہ جو دین کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں دن رات مختلف جگہوں پہ، یا اللہ ان کی ان کوششوں میں برکت دے، اور یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ اگر ہمارا نام کسی کلاس میں ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے والا بنا. یا اللہ نعمت کو پا کر اس سے بدلنے والوں میں ہمارا نام نہ لکھنا، محروم لوگوں میں نہ رکھنا. اور یا اللہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خیر کی چابیاں بنا اور شر کے تالے بنا. اس ملک اس شہر کو یا اللہ اس ملک کو ہم جو کچھ ان سے لیتے ہیں ان کو دینے والے بنے. اور یا اللہ اسکول کو قیامت تک آباد رکھنا. یا اللہ جہاں بھی لوگ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، جن کو میں جانتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی، خاص طور پہ آج نام لے کے ان کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکت دے، بیماریوں سے بچا، رزق حلال اور فراخ دے. اور اس کے علاوہ جو بھی جہاں حق کو پھیلانے کے لیے کسی نام کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس میں برکت عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.